الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله درد پاک پڑھ لیجئے سرکار کی ذات پر آپ کی اولاد پر آپ کے اصحاب پر باواز بلند اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلى آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله رب العالمين کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ ہماری انتہائی خوشبختی ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت و کرامت کا مقام ہے کہ آج ہم تاجدار اہل بیت حضور سندی و سندی و آقائی و مرشدی حضور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب اور آپ کی بارگاہ میں منقبت کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے ہم سے بہت بڑا کام لیا اور ہمیں ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے قلب و جگر کے اندر ودیت فرمائی اور پھر اتنی عظیم اور اتنی ممتاز اور اتنی بڑی شخصیت اللہ کی بارگاہ میں جن کے مقام و مرتبہ کو یقیناً ہم نہیں جانتے، ہماری فکروں سے بھی بہت بلند ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، ان کی منقبت و مناقب اللہ رب العالمین ہم سے کہلوا رہا ہے، جو یقیناً ہمارے لیے مغفرت، ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ترقی درجات اور ترقی مراتب اور انتہائی سعادت و برکت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی ایک دلیل کامل ہے۔ میں نے اس الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے کہ ایک تقریباً 15 سال کا عرصہ ہمیں اس منبر پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہر سال ہی بزرگوں کے آراس اور ان کے ایام اور ان کے یوم پر اہتمام کرنے کی اپنے بساط کے اعتبار سے کوشش کی جاتی ہے، تو اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے یوم بھی ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ابھی گزشتہ مہینے ہی حضور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے حوالے سے اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ ذکر کیا گیا۔ آج کی نشست تاجدار اہل بیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، لہذا اہل سنت کے جو نظریات اہل بیت کے حوالے سے ہیں اور ہم اہل سنت اہل بیت کے ساتھ جو رشتہ عقیدت رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کربلا اور کربلا کے حوالے سے متعدد اور بلکہ تفصیلی درجنوں تقریریں ہم نے اس موضوع پر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور مقام اہل بیت کو ذکر کرنے کے حوالے سے مختلف گوشوں سے جو اکابر نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے وہ سبق آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے اور ایمان کی اصل ہے، جس کا دل ان کی محبت سے خالی ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں لہذا پہلے چند احادیث آپ کی خدمت میں ذخیرہ احادیث اہل سنہ سے پیش کرتا ہوں، 3 کے قریب احادیث، اس کے بعد پھر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی موضوع پر، جو وقت ہمارے پاس ہے تو میں اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے عمومی طور پر جو حضرات اہل بیت خاندان رسول کا جو مرتبہ ہے اس پر میں چند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی کئی آیات اہل بیت کی تعریف اور توصیف میں ہے، وہ ایک خاص مستقل وہ موضوع ہوتا ہے کربلا کے دنوں میں، یعنی محرم کے دنوں میں، کیونکہ آج وقت بھی ہمارے پاس بہت مختصر ہے تو لہذا میں چند احادیث ہی کو بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، اور اس کے بعد جو ضروری ہے بحث جو میں نے بزرگوں کی کتابوں میں دیکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو ذکر نہیں کیا جاتا امام صاحب کے حوالے سے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہ جو اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں جہاں پر بھی موجود تھا ہم نے کوشش کی ہے اس کو کریدنے کی، اس کو لانے کی، اور اس کو جمع کر کے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں پر آگے موضوع چلے، کیونکہ محض قصہ کہانی یہ زیب نہیں دیتا، من گھڑت باتیں کرنا، قصہ کہانیاں بیان کرنا۔ ایک بھائی میرے پاس آیا کہ لگے جی سیدہ فاطمہ زہرا کا یوم کریں، وہ میں نے کہا الحمدللہ ہم رمضان میں کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو 5 رمضان کو انشاءاللہ کریں گے۔ انہوں نے لمبی چوڑی ایک من گھڑت روایت سنا، میں نے کہا یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ آپ کا کام۔ فضائل کے لیے جب صحیح روایات موجود ہیں، صحیح سندیں موجود ہیں، تو من گھڑت قصہ تو ہوتا، میں نے کہ کہانی بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نہر نکلی اس میں سیب گرا، سیب سے 70,000 نہریں نکلی، اور اس نہر سے پھر ایک قطرہ تھا اس سے 70,000 نکلی، تو میں نے بنڈل بازیاں بیان کر کے اس موضوع کو بدنام کرنا، ان شخصیات کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا ہر دور کے اندر یہ رہا ہے، فقدان کے تحقیق کو سننے والے کم رہے ہیں اور اپنے جذبات کے اعتبار سے بات کو سننے والے کثیر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی من پسند گفتگو کریں، بلکہ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ جو اکابر اور اجمان سے اور جو ان کی شخصیات پر مسلم لوگوں نے گفتگو کی ہے اسی کو تحقیق کے جامع میں آگے بڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ محبت رسول میں یہ اب تک سزائیں پا رہے ہیں اور ان کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کی نسبتوں سے محبت کرتے ہو، تو لہٰذا تمہارے لیے سزا ہے۔ اور سزا یہ ہے کہ اپنے حاسدین تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو سامنے دشمن موجود ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت جو ہے یہ وقتی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتی، اور حکمتوں کی بھونڈی تعریف کرنا، مصلحت کی بھونڈی تعریف کر کے اپنی جان بچانا، تو محبت اس چیز کو نہیں چاہتی۔ محبت ہمیشہ عظیمت کو چاہتی ہے، محبت ہمیشہ قربانی کو چاہتی ہے۔ اس کے نزدیک دور کی مصلحت، لوگوں کا مزاج کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی آقا کی بارگاہ میں کس طرح اخلاص کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ وقت کیسا بھی ہو، دھماکے ہو رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، بم پھٹ رہے ہوں، ایک عاشق کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مجمع کو، کثرت کو، قلت کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ وہ اپنا رشتہ جو اپنے امام کے ساتھ رکھتا ہے، اپنا رشتہ جو اپنے مقتدا کے ساتھ رکھتا ہے، اپنا رشتہ جو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ رکھتا ہے، تو وہ تنہا اپنی عقیدتیں عظمت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو لہذا محبت کا دستور بڑا نرالا ہے، دعویٰ بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر قربانیاں بہت ہیں، لیکن جس کو لو اور جس کی لگن لگ جاتی ہے تو وہ پھر سمندر، آگ کے سمندروں کو عبور کرتا ہے، اور ایسے عبور کرتا ہے کہ جس طرح کہ وہ پھولوں کی سیج سے گزر رہا ہے اور جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے مطمع نظر دنیاوی لذت نہیں رہتی، محبوب کی رضا ہو جاتی ہے، تو محبوب جو چاہتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، اس کی توجہ اپنے آپ پر نہیں رہتی، جس طرح کہ امام احمد رضا نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ ہے محبت کی کامل تعریف، یہ محبت کی ضروریات اور اس کی معاملات کی کامل تعریف عادل بریلوی نے کی ہے کہ ولا کہتے ہیں محبت کو، کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ محبت کا کامل دستور ایک شعر میں آپ نے بیان فرمایا۔ ایک بات اہل سنت کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور کی نسبتوں اور حضور، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایمان کی اساس، اصل ایمان ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی محبت اصل ایمان ہے، اور جو چیز حضور سے نسبت کر جائے، چاہے وہ آپ کا شہر ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے فرمان ہو، الغرض جو بھی چیزیں جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقدمہ میں باندھ رہا ہوں، توجہ سنیے آپ، جو بھی چیز سید عالم کی ذات مقدسہ سے منسوب ہو گئی، اہل سنت کے نزدیک وہ ایمان کا درجہ رکھتی ہے، اس سے عقیدت رکھنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ اس کی پاداش ہمیں، سدائیں پھر ہمیں اٹھانی بھی پڑتی ہے، کیونکہ محبت پھر امتحان چاہتی ہے، محبت پھر دلیل کا مطالبہ کرتی ہے، اور محبت ہر شے کا، کہ محبت میں وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ محبت جو ہے وہ پھر بلائیں لاتی ہے۔ اس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ داتا علی حجویری نے محبت پر پورا باب باندھا رضی اللہ عنہ، اور آپ نے بڑا پیارا واقعہ پیش کیا حضرت ابو بکر شبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے مشہور صوفی ہیں، ان کو وقت کے حاکم یا لوگوں نے مجذوب اور پاگل سمجھ کر اٹھا کر جیل میں بند کر دیا، تو ماننے والے ان کے ہزاروں لوگ تھے، سب ان کے پاس پہنچے، اور وہ سلاخوں کے پیچھے تھے تو وہ کھڑے ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کے ساتھ یہ ایسا ہوا، تو انہوں نے زمین سے پتھر اٹھا کر ان کو مارنا شروع کیا، تو مارنے شروع کیا تو بھاگنے لگے، تو آپ نے دستور محبت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی بلاؤں کو برداشت نہیں کرتے، سمجھ رہے میری بات آپ، جس سے محبت کرتے ہو اس کی بلاؤں کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ کیسی محبت، تم تو نفس پرست ہو، نفس کو تم نے خدا بنایا ہے، اس لیے کہ جو تمہیں اچھا لگے تم وہ چاہتے ہو، تو محبت یہ نہیں چاہتی، محبت یہ چاہتی جو محبوب کو اچھا لگے اس کو پیار کرو، اور خود کی رضا، خود کی مرضی، خود کی محبت کو اس کے نیچے ہیچ کرو، اور اسی کی محبت اور اسی کی رضا کا غلبہ دو، تو فرمایا جب محبت کسی سے ہوتی ہے تو پھر وہ بلائیں لاتی ہے۔ اگر آپ اہل حق کے ساتھ وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں صالحین سے محبت کا، تو پھر پریشانیاں آپ پر آئیں گی، گالیاں آپ کو پڑیں گی، روڑے آپ کے راستے میں اٹکائے جائیں گے،
آپ پر لان تان کیا جائے گا، آپ کی بہن بیٹیوں کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو ٹارگیٹ کر کے مار بھی دیا جائے گا، اگر اس پر توجہ رہی تو پھر محبت میں کامل نہیں، محبت میں کامل نہیں۔ یہ چیزیں جب ملنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت دل کو خوش کرنا چاہیے کہ ہاں اب میں محبت میں صادق ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ بلائیں میرے نفس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے، یہ میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے آ رہی ہے اور یہ امتحان بن رہا ہے۔ تو یہ جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر محب کو چاہیے کہ اس کی بلاؤں کو برداشت کرے۔ تو اہل سنت کے نزدیک اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں یا حضور کی نسبت کے احترام میں جو بھی شک ہوں، جب اہل سنت اس میں کوئی بات کو برتتے ہیں تو سامنے کئی قسم کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اہل سنت کی ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے، ایک تو ان دشمنوں کا جواب دینا ہوتا ہے، اور پھر ایک اصل اس نظریے کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، ایک اس نظریے کا تحفظ کرنا ہے، پھر سامنے جو دشمن آئے ہیں اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اپنے حلقے کے اندر اس نظریے کی آگ کو اور شمع کو گرم رکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی میں ہمارے اسلاف کی زندگیاں گزر گئی۔ مثال کے طور پر جس طرح کے اہل بیت، حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کی عاشق سچے اہل سنت ہیں۔ بولی سبحان اللہ۔ ہمارا سامنا پھر کئی چیزوں سے ہوتا ہے، ایک طرف رابضی ہے ایک طرف خارجی ہے، ایک طرف رابضی ہے اور ایک طرف خارجی ہے، یہ دو دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ رابضی وہ جو ہماری صفوں سے نکل کر باہر کھڑے ہو کر ہم پر حملہ کرتا ہے، خارجی وہ ہے جو ہماری صف میں کھڑے ہو کر ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو آپ اہل سنت کی مجبوری اور قربانیوں کو سمجھیے آپ، کہ یعنی سچی عقیدے کے تحفظ کے لیے اسے کھلے دشمن کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آستین کے سانپوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنی ساری زندگی لگا کر خون کا آخری قطرہ دے کر اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح بھی آگے باتیں آئیں گی آپ سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا سنی کہلانے والے لوگوں نے جو اہل بیت کے خلاف وہ نظریہ پیش کیا معاذ اللہ، ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہلواتے ہیں نام نہاد، اور پھر بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ اور ان ذخیرہ احادیث کے محدث ہونے کا، بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر وہ اہل بیت کے ان بزرگ شخصیتوں پر تانا کستے ہیں، اور شیعہ اس سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ عقیدہ تم اہل بیت کے گستاخ ہو، یعنی ان کی گند ہم پر آتی ہے، اور شیعہ باہر سے کھڑے ہو کر رابضی کہتا ہے کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں صحابہ سے ہی مطلب ہے، اہل بیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ دیکھو یہ تمہاری جماعت کے لوگ جو تمہارا نام لے رہے ہیں یہ کس طرح تبرہ کر رہے ہیں اہل بیت کے اوپر۔ تو ایک تو اپنے صفوں کے اندر سے ان ناسور ان خارجیوں کو الگ کیا جاتا ہے، اس لیے خارجی نماز ہماری طرح پڑھتا ہے، کلمہ ہماری طرح پڑھتا ہے، شیعہ کلمہ بھی الگ پڑھتا ہے نماز بھی الگ پڑھتا ہے، اس کا عقیدہ بھی الگ ہے۔ یہ خارجی وہ ہوتا ہے کہ جناب جو کلمہ بھی ہماری طرح پڑھتا ہے نماز بھی ہماری طرح پڑھتا ہے، ہمارے جو دین اور ہمارے جو عقائد و احکام و مسائل کا ماخذ ہے اس کو بھی وہ قبول کرتا ہے، سارے معاملات ہماری طرح کرتا ہے، پھر وہ کبھی صحابہ پر تبرہ کرتا ہے اور کبھی اہل بیت کی بات کرتا ہے۔ تو لہذا اہل سنت کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ایک تو باہر سے کھڑا ہوا دشمن ساری دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، یہ تھوڑی ٹھیکیدار ہیں، اگر یہ امام جعفر صادق کا نام لے لے تو کیا ہوتا ہے، یہ امام جعفر صادق کا یوم منا لے تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہ یوم رکھا اس لیے جلدی، اس لیے کہ ابھی میں نے سیدنا صدیق اکبر کا یوم کیا ہے، اور میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ فوراً، اس لیے کہ 15 رجب حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے، میں نے کہا فوراً رکھو اس چیز کو، اس لیے کہ جہاں پر ہم نے سیدنا صدیق اکبر کی شان بتائی ہے افضلیت کے حوالے سے، وہی یہی بتائیے کہ ہم اہل بیت کی بھی افضلیت کے قائل ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر فضیلت الاطلاق امت میں سب سے افضل ہیں، لیکن جو جزوی فضیلت اہل بیت کو ملی ہے اہل سنت اس کے منکر نہیں ہے، اہل سنت صحابہ کی طرف جا کر اہل بیت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ اہل بیت کی طرف جا کر صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں، بلکہ اہل سنت وہ ہیں کہ جو ان دونوں سے پیار کر کے دونوں کو اپنا مقتدی اور مرشد مانتے ہیں اور دونوں کی محبت کو اپنے پر فرض و واجب کرتے ہیں۔ تو ایک تو خارجیوں نے جو حضرت امام جعفر صادق پر حملے کیے، جس میں ابن تیمیہ کا بہت بڑا نام ہے، سعودی گورنمنٹ جو اس میں بہت آگے ہے، ابن تیمیہ نے حد کی ہے گستاخی کی، وہ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، ایک تو اس کا جواب دینا ہوتا ہے، پھر رابضی ہم سے پھر یہ سوال کرتا، اچھا آپ نے تو ثابت کر دیا کہ آپ امام کے عاشق ہیں، تو پھر امام کے فقہ کو کیوں نہیں مانتے ہو، ابو حنیفہ کے فقہ کو کیوں مانتے ہو، ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا اگر امام کے ماننے والے ہو تو کثرت روایت ابو ہریرہ سے لیتے ہو، امام سے کیوں نہیں لیتے؟ تمہاری بخاری میں کوئی امام میں امام سے روایت نہیں ہے، تمہارے نیچے جو بخاری کے علاوہ جو روایت ہے تو گنتی انگلیوں پر گنی ہوئی روایتیں جناب جو امام سے ہے۔ تو اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں، ثابت تو ہے لیکن اس کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں خارجیوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور رافضیوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اور ایک نادان ہمارے درمیان، خود ہمارا ایک محبت والا دوست کہتا ہے یہ کیا ٹائم خراب کرتے ہیں، سیدھا چادر بچھائیں فاتحہ پڑھے کام ختم کریں۔ ایک ہمارا ایسا بھی نادان دوست ہوتا ہے جو سارے دین کو چادر پر ہی گاڑ دیتا ہے، کہتے ہیں چادر بتائیں دانے پڑے بات ختم کریں، یہ کیا لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے یہ کہا تو اس کا یہ جواب، تو اس نے یہ کہا تو اس کا یہ جواب۔ میں نے کہا یہ گناہ سے جان چھڑانے کے لیے کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں تو وہ امام سینے سے لگائیں کہ ہاں تو نے ہمارے دشمنوں کا منہ توڑا تھا، صرف چادر بچھا کر اپنا ایمان نہیں نکلوایا تھا بلکہ دشمن اگر ہمارا کوئی آیا تو اس سے منہ موڑا بھی تھا۔ تو لہذا اماموں سے محبت نفس کے لیے نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اور اگر اس نیت کے ساتھ جو ان کے دشمنوں کو دشمن جانے اور ان کے دوستوں کو دوست جانے اور اپنی زندگی ان کے منصب اور مقام کے تحفظ میں گزارے تو یقیناً اس کی چادر پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اس کے ان کے لیے فاتحہ کرنا بھی باعث برکت ہے، ان کے لیے نیاز کرنا بھی باعث برکت ہے۔ لیکن اگر یہ بن جائے کہ نیاز میں یوں کروں کہ ڈالر بڑھ گیا ہے کوئی فائدہ ہو جائے تو اسے اماموں سے کچھ نہیں ملا، اسے چاہیے کہ پھر وہ بش کی نیاز کیا کرے۔ جو میں نقل کفر کفر نباشت بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو دنیاوی رشتے ہیں تو پھر ڈالر کے پیچھے بھاگا کریے، بزرگوں کے پیچھے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اس لیے کہ بزرگوں سے محبت نفس کے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو نظریاتی بنے میرے سنی بھائیو، کیا بنے؟ نظریاتی بنے۔ ہمارے علماء بتا بتا کے قبروں میں چلے گئے، یہی بات کہ جو خدا اور اس کے رسول اور صحابہ اہل بیت کو دشمن، اس کو دشمن جانو۔ ہمارے یہاں 3600 ایسے ہیں جو عید کے دن یہاں پر شیطانوں سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ شیطان جو اہل بیت کے خلاف ہے، وہ شیطان جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ شیطان جو آپ اہل سنت کے عقیدے کو شرک کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ نو مولود اور نئے قسم کے جو سیٹ ہیں وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے صرف ان سے پوچھا یہ ختم قادریہ نے تمہیں کیا دے دیا، یہ ختم خواجگاہ نے تمہیں کیا دے دیا؟ وہ دیتا ضرور ہے لیکن تم لینے والے نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے ختم قادریہ سے دنیا مانگی تو تمہیں دنیا مل گئی، آخرت کچھ بھی نہیں ملی۔ اگر تم آخرت کا سوال ختم قادریہ اور ختم خواجگان سے کرتے تو تمہیں آخرت بھی مل جاتی اور دنیا تو اس کے صدقے مل ہی جاتی۔ تو نظریاتی بنے، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس کو دشمن کہیں سر منہ چڑھ کر، اور اسے کہیں میرا طرح سے اختلاف ہے اس لیے کہ تیرے گندے عقیدے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، اور جو جس سے محبت کریں تو اس کو جا کے چمٹ جائیں، اس سے کہیں مجھے اپنے باپ اور بھائی سے زیادہ تجھ پر پیار آتا ہے، وہ کہے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو اماموں کا عاشق ہے، صحابہ کا عاشق ہے۔ تو اس کا اظہار کریں، آپ اس کا اظہار کریں، نظریاتی بنیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اب میں نے یہ چھوٹا سا ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس ضرورت کے حوالے سے، اب اس بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں درجنوں احادیث ہے، کثرت سے احادیث اہل بیت کے فضائل پر ہیں، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس کا مستقل موضوع حضرت امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے یوم وہ 10 محرم کی تاریخ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ آج سر 10 موضوع حضرت امام جعفر صادق کا ہے، لہذا میں چند روایتیں یعنی 2 سے 3 روایتیں آپ کے سامنے پڑھ کر اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور اس روایت کو میں اس نیت سے پڑھوں گا کہ یہ حضور کی زبان پاک سے جاری ہونے والی روایت ہے، صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی قرات مقبول ہے، تو اللہ ان کی جن کے پڑھنے سے جن کی قرات مقبول ہو گئی ان کے صدقے ہمارا پڑھنا بھی قبول فرما لے، اور جن جن لوگوں نے اس کو سنا اور ان کی سماعتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ان کے صدقے اللہ ہمارا سننا بھی قبول فرما لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ جامع ترمذی میں ہے کتاب المناقب میں، اور مناقب اہل بیت کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر 3798 جامع ترمذی شریف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغضوکم من نعمہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرو، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔
تو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس نعمت کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو، یعنی شکر ادا کرو، محبت کرو. وحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، یعنی اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اسی اللہ کے لیے. وحبو اہل بیت لحبی، اور میرے خاندان سے محبت کرو میرے لیے. بولی سبحان اللہ. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، محبت کے دعوے نہیں، اس کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے. ہر نہج پر وہ آگے بڑھ کر اس کی دلیلیں پیش کرنی پڑتی ہے. تو میں عرض کروں یہاں پر آپ کے سامنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جس رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اصلا اس سے محبت کرو. اور اس سے تم محبت کیسے کرو گے؟ فرمایا میری محبت ہی اس کی محبت ہے، تو مجھ سے محبت کرو. اس لیے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آتا اور وہ نظر آنے سے پاک ہے. تو فرمایا اس کی محبت کا مظہر میں ہوں، جس نے مجھ سے پیار کیا تو اس نے اسی سے پیار کیا، اس لیے کہ اس نے اپنی محبت کی دلیل مجھے بنایا ہے، مرکز مجھے بنایا ہے. تو جو میرے پاس آیا وہ اسی کے پاس آیا. جس نے مجھے چاہا، مجھ سے الفت و محبت کی، اس نے اس رب سے محبت کی. اور میرے تک تم کیسے پہنچو گے؟ فرما میں رب کی محبت کا مرکز اور میرے خاندان میری محبت کا مرکز ہے. تو لہذا یہ ارشاد فرمایا نبی پاک نے کہ اہل بیت کی محبت سیڑھی ہے جو مجھ تک لے کر آئے گا، یہ زینہ ہے جو مجھ تک لے کر آئے گا، اور میری محبت ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے گی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح کریں تو بہت لمبا ہوتا ہے، کئی نکات اس کے اندر. اس میں خاندان اور اپنے اہل بیت کے فضائل کو حضور نے ذکر فرما دیا، اور اہل بیت میں حضور کے ازواج مطہرات، سرکار کی ساری بیویاں اہل بیت میں ہیں. اور یقیناً قرآن نے سب سے پہلے اہل بیت میں خطاب انہی سے فرمایا ہے. اس پر اعتراض کے جوابات وغیرہ ایک مفصل تقریر ہم نے محرم میں کی ہے. تو اہل بیت کے اصل مزداق تو وہی ہیں، پھر اہل بیت کی قسمیں ہیں. گھر کے اعتبار سے اہل بیت، خاندان باعتبار خاص گھر کے، خاندان بحثیت اولاد کے، خاندان بحثیت رشتے دار کے. تو یہ تمام اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں حضرت عباس، ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا. مولا علی سمیت تین بھائی، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، اور حضرت مولا کائنات، ان تینوں کے، یعنی آل جعفر، آل عقیل اور آل علی، یعنی جو اور ازواج سے سیدہ زہرہ کے علاوہ جن کے حضرت مولا علی کی جو اولادیں پیدا ہوئی، وہ تمام اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں. اور پھر خاص جو نسبت اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ پیش کی جاتی ہے، وہ نسبت جن کے لیے سب سے زیادہ فضائل پر اور ابھارنے کے لیے پیش کی گئی ہے، وہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے تولد فرمانے والے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ذات مبارکہ ہے، یہ اہل بیت کہلاتے ہیں. تو قرابت کے اندر یہ سارے اہل بیت اور رشتے دار ہیں، یہ سارے اہل بیت اور رشتے دار ہیں. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے جزوی فضیلت مرحمت فرمائی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رب سے محبت کرے کیسے؟ فرمایا مجھ سے محبت کرے. اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہے کیسے؟ فرمایا میرے قرابت دار، میرے خاندان والوں سے محبت کرے. اس حدیث کو اہل سنت نے اپنا معیار بنایا اور اس کو دلیل بنائی. کسی بھی شخص کو متقی و پرہیزگار اگر وہ پاتے ہیں تو اس کی نمازوں پر تقوی کا فتویٰ نہیں دیتے، صرف اس کی داڑھی، اس کی شرافت، اس کی تہجد پر تقوی کا فتویٰ اہل سنت مطلق نہیں دیتے. سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضور اور حضور کی نسبتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر وہ سرکار اور سرکار کی نسبتیں، چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت، ان میں جن کا جو درجہ ہے، اس ترتیب اور اس سطح کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اور پھر نیک عمل کرتا ہے، تو پھر ہم اسے ولی کامل کہتے ہیں. کیونکہ تقوی کا مدار جو ہے وہ اصلاً عقیدے کے اوپر ہے. اس لیے اہل سنت نے اس میں جو نظریہ بنایا ہے، اب میں حوالے پڑھنا شروع کرتا ہوں. امام اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تحفہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے، اور اس نظریے کو باقاعدہ مصطلحات الحدیث، یعنی حدیث جب آتی ہے نا میرے دوستو، تو یقینا آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ کتاب کو مرتب کر رہا ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو مصنف ہے، جو کتاب کو مرتب کر رہا ہے، تو وہ پھر سند لاتا ہے اس روایت کو اس نے کہاں سے لیا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے شیخ سے یہ روایت سنی.
پھر مزید جوڑنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ پھر میرے شیخ نے اپنے شیخ سے روایت سنی، پھر وہ شیخ نے اپنے شیخ سے سنی ہے، پھر انہوں نے کسی تابعی سے سنی ہے، تابعی نے صحابی سے سنی ہے، اور صحابی نے رسول اللہ سے سنی ہے. تو حضور کے فرمان میں تو کوئی حرج نہیں اور نہ کوئی شک، صحابی کے قول میں کوئی حرج نہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد تابعین اور پھر تابعین کے بعد کا جو دور ہے اصلا اس میں اور صاحب کتاب تک علماء اس ایک ایک راوی کو کھنگالتے ہیں کہ یہ بات جو رسول اللہ کے بارے میں یہ بندہ کہہ رہا ہے جو کتاب لکھ رہا ہے اور تین واسطے یہ بیچ میں لے آیا اپنے استاد دادا استاد دادا استاد کا، اس کے بعد یہ پہنچتا ہے اس پاکیزہ کڑی تک جن پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی، وہ سراسر عادل ہیں، ان پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی. تو لہذا یہ جو تین بندے آئے یہ کون ہیں، تو پھر ان کی تحقیق کی جاتی ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے، کتنا انہوں نے پڑھا، کن سے حدیث سنی، ان کا عقیدہ صحیح تھا کہ نہیں تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، جب یہ اپنے شاگرد کو لکھا رہے تھے تو صرف کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں تھیں یا زبانی بھی نہیں یاد تھی، اور جو یہ زبان سے حدیث بیان کرتے تھے تو خود ان کے استادوں کے مخطوطے میں جو بات لکھی تھی ویسی ہوتی تھی یا رد و بدل ہو جاتا تھا؟ اگر رد و بدل ہو جائے تو پھر ایک اس پر مائنس پوائنٹ آ جاتا ہے کہ نہیں یہ کہتا کچھ ہے لکھا کچھ ہے اس نے. تو انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک ایک روایت کو کتاب کے اندر درج کیا جاتا ہے. تو جہاں وہ شرطیں ہیں نا میرے دوستو، وہاں سب سے پہلی شرط عقیدے کی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولیے، کیا ہوتی ہے؟ عقیدے کی. اور اس حدیث پاک کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو سیدی عالم نے فرمایا کہ میری محبت کا پتا چلے گا کہ اس شخص کے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں، وہ میری اولاد سے پتا چلے گا کہ وہ میرے خاندان میری اولاد سے محبت کرتا ہے، رشتے داروں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر وہ جتنا شدید ان کی محبت میں ہے تو دراصل اتنا شدید وہ میری محبت میں ہے، اور جتنا وہ ان کی محبت سے تنفر برتے گا بھاگے گا تو دراصل وہ بڑے داڑھی رکھ لے سنت کا مدعی بن جائے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ دے، وہ اندر سے ڈبا اور خالی ہے، اس لیے کہ جو چیز میری محبت کا معیار تھی دلیل تھی اس کو اس نے قبول نہیں کیا. اس کو بنیاد بنا کر امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ میں جملہ لکھا ہے، ذرا سنیے آپ اور اہل سنت کا نظریہ دیکھیں، اور شیعوں ذرا غور سے سنو، یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اس وقت، اور اہل سنت کا عقیدہ دیکھو جو تم نے ٹھیکہ اہل بیت کا اٹھایا ہوا ہے، اور اہل بیت کا نام لے کر تم صحابہ کی توہین کرتے ہو، تو یہ اہل بیت کا درس یہ نہیں ہے. میں آگے پڑھوں گا اہل بیت صحابہ کا اکرام کیسے بتاتے ہیں اور صحابہ اہل بیت کا ادب کیسے کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں میں فرق نہیں، دونوں حضور ہی کے خانے علم سے خوش اچی ہیں، حضور ہی کے دسترخوان فیض سے فیض پانے والے ہیں. تو امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ اللہ سے، اللہ کو محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اس رب کے لیے، اور میرے خاندان سے محبت کرو میرے لیے. تو امام اہل سنت نے تحفہ میں اس بات کو لکھا ہے صفحہ 140 اور 139 میں کہ اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے بغض. فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا راوی، اہل بیت سے کوئی حدیث روایت کرنے والا راوی بغض رکھتا ہے اور ان کے فضائل کو چھپاتا ہے اور ان کے خلاف کبھی خرافات بھی بک دیتا ہے، یا جو خرافات بکے تو ان کی بات کی تصدیق بھی کر دیتا ہے. تو فرمایا اہل بیت سے بغض رکھنے والا راوی چاہے کتنا ہی صادق القول ہو، چاہے وہ بات کتنی بھی صحیح کرتا ہو کہ جو وہ روایت پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر وہ روایت اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے، کسی اور موضوع پر ہے، روایت وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے اور جیسی کتاب میں اس کے شیخ نے لکھی ویسی پڑھ رہا ہے، بات وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، غلط کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن دل میں اس کے بغض ہے اہل بیت کا. تو امام اہل سنت شاہ عبد العزیز اس بات کو لکھتے ہیں کہ اہل بیت کا بغض رکھنے والا راوی کہ دل میں اس کے لیے بغض ہو، اور زبان سے وہ کس قدر صادق القول اور صالح العمل، چاہے جتنا متقی پرہیزگار بننے کا دعوے دار اور صالح العمل، چاہے جتنی شرافت اور سنت اپنے اوپر نافذ کرے، اور جتنا سچ بولنے والا ہو بھلے کیوں نہ ہو، لیکن اس سے روایت لینا باطل ہے، مردود ہے. سن رہے اہل سنت کا عقیدہ، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، سو تو نہیں رہے آپ، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ شخص چاہے راتوں کو 100 رکعتیں پڑھتا ہو اور دن بھر سجدوں میں پڑا رہتا ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو، چاہے وہ اس کے صدقے کے لیے اس کے بازو فیض دراز رہتے ہوں، ساری چیزیں اور ہمیشہ وہ سچ لوگوں کو اچھی بات کرتا ہو لیکن دل میں اس کے بغض ہے اور وہ بغضی ہے تو فرمایا اگر اس کے بغض کے بارے میں بات آیا ہو جائے, کیونکہ دل کی بات ہے, اس کی حرکت سے اگر یہ بات آیا ہو جائے تو چاہے وہ جتنا صالح العمل اور صادق القول ہو اس سے روایت لینا باطل اور مردود ہے, اس سے ہم حدیث نہیں لیتے. کیا فرمایا؟ اس سے ہم حدیث نہیں لیتے. آگے حدیث پاک مزید سنیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, ارشاد فرمایا حضور نے, حدیث ہے, ابن ماجہ نے اس کو مقدمے میں نقل کیا ہے ابتدا میں, فضل عباس رضی اللہ تعالیٰ میں روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کن نلقی نفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے ایک بات کی شکایت کی اور عرض کی, یا رسول اللہ یہ کچھ لوگ ہیں یہاں پر رہنے والے, ہم جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بیٹھ کر بڑے گپے شپے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان کے قریب چلے جاتے ہیں تو وہم یتحدثون فیقطعون حدیثہم, تو وہ ہمیں دیکھ کر بات کرنا بند کر دیتے ہیں. یعنی دیکھیے, آپ اگر قریب سے گزر رہے ہو اور دو آدمی بیٹھ کر بات کر رہے ہوں, آپ قریب پہنچے انہوں نے دونوں بات بند کر دی تو آپ کو تھوڑا برا لگے گا نا کہ شاید ہم مجھ پر شک کر رہے ہیں یا ان کو کیا ہو گیا. تو یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب ہم کہیں پر پہنچتے ہیں تو وہ لوگ اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم قریب جاتے ہیں تو گفتگو بند کر دیتے ہیں. فذکرنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جا کر شکایت کی سرکار سے کہ حضور ہمیں دیکھ کر یہ لوگ جو ہیں عرب کے لوگ, خاص لوگوں کی طرف اشارہ تھا, میں نام نہیں لیتا, کہ یہ بات کرتے کرتے بات بند کر دیتے ہیں جب ہم کے قریب چلے جائیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سن کے فرمایا فقال ما بال اقوام, کیا ہو گیا ان لوگوں کو, یتحدثون فیضا راؤ رجل من اہل بیتی, کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور میرے خاندان میں سے اگر کسی بندے کو دیکھ لیں, میرے اہل بیت میں سے کسی بندے کو دیکھ لیں, قطعوا حدیثہم اور اپنی گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں. فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبهم للہ ولقرابتهم, فرمایا اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ میرے خاندان والوں سے محبت اللہ کے لیے اور میرے رشتے کے لیے ان سے محبت نہ کریں. تو یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ حضرات اہل بیت اور خاندان رسول اور سرکار کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا, اور امام جعفر صادق تو خاص مخصوص شاخ سے آئے ہوئے ہیں, وہ ثمر مبارک ہیں, ان کی تو فضیلت اس میں اور چار چاند کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث سے بات سنیے, اس پر اس کو حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے, یہ اہل بیت کے فضائل میں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وردہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے شاہ فرمایا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور اہل بیت میری امت کے لیے کیسی ہیں, تو سکا فرماتے ہیں النجوم امان لاہل الارض من الغرق, فرمایا یہ آسمانوں کے ستارے جو ہیں نا, یہ ستارے جو ہوتے ہیں یہ زمین والوں کے لیے امن کا باعث ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی غلط موسم اور ایسی چیز نہ آ جائے جس سے یہ غرق نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. تو فرمایا النجوم امان لاہل الارض من الغرق و اہل بیت امان لامتی من الاختلاف, اور فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے امان ہیں, اسی طرح میری اولاد امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے امان ہے. اور حضور نے شاہ فرمایا فائدہ خالفت ہا قبیلت من العرب, اگر عرب میں سے کوئی قبیلہ میری اولاد سے مخالفت کرے یا میرے خاندان سے مخالفت کرے, اختلفوا فصاروا حزب الابلیس, تو کہا کہ جیسے یہ میرے خاندان کو چھوڑ کر اور ان کی محبت کو دل سے نکال کر اگر وہ کسی فیصلے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان میں اختلاف خود بخود پڑ جاتا ہے اور یہ حزب اللہ کی بجائے حزب الشیطان ہو جاتے ہیں. حزب کہتے ہیں جماعت کو. فرمایا یہ تو مشورے اور مشاورت اس لیے کر رہے ہوں گے کہ یہ حزب اللہ ہو جائیں, اللہ کی جماعت بن جائیں. فرمایا بندہ اللہ کی جماعت جب بنے کہ جو فیصلہ کرے امت کے لیے ٹھیک طریقے سے, لیکن اس میں میرے اہل بیت اور میرے خاندان کی اہانت نہ ہو, ان کا ہدک نہ ہو, ان کو صرف نظر نہ کیا جائے, ان کو اگنور نہ کیا جائے. اگر ان کو اگنور کر دیا گیا, صرف نظر کر دیا گیا, اور پھر بڑے سمجھدار اور دانا لوگ بیٹھ کر بھی فیصلہ کریں, فرمایا خدا فوراً اس میں اختلاف پیدا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے اہل بیت امان ہے. اگر امان ہٹ گئی تو فساد آئے گا. فرمایا جہاں میرے اہل بیت سے میرے خاندان سے کسی مشاورت میں کسی شے کے اندر اگر نہ رکھا گیا تو فرمایا کہ اس میں پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اس میں ہوگا یہ کہ پھر اس میں اختلاف آئے گا، اور وہ اختلاف آنے کی بنا پر بات یہ ہو جائے گی کہ وہ بننا چاہ رہے تھے حزب اللہ، لیکن وہ بن جائیں گے حزب الشیطان. کیا بن جائیں گے؟ وہ حزب الشیطان، وہ حزب الشیطان بن جائیں گے. اس سے شیعہ یہ روایت نہ نکالے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت نہیں کی گئی خلافت کی، اور حضرت ابوبکر نے مشاورت کی اور انہوں نے مجمع قائم کیا. اس حدیث میں اور سقیفہ کے عہد میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی کوئی کمیٹی نہیں بلائی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سرکار کے وصال کے بعد کوئی مجلس نہیں بلائی تھی، بلکہ انصار نے مجلس قائم کر لی تھی، اور انصار نے ان تمام معاملات کو طے کر دیا تھا. وہ تو سیدنا فاروق اعظم کو خبر پہنچی، اور اس کا سہرا فاروق اعظم کے سر جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کئی امت اختلاف کا شکار نہ ہو جائے، انصار کا تو حق ہی نہیں ہے خلافت کا، وہ کیسے وہاں پر پہنچ گئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کو لے کر وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ قریشی ہوتا ہے، اور قریشی ہی خلیفہ ہوگا. تو اس وقت سارے لوگ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد متحد ہوئے، تو ڈر تھا کہ پھر کوئی فتنہ پیدا کر کے ان کو منتشر نہ کرے. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا جب قریش ہی کا بندہ خلیفہ بنے گا تو ابو بکر جو ہیں وہ قریش میں سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے انہیں مسلح عطا فرمایا. تو خدا کے رسول نے جنہیں دین میں ہماری نمازوں میں جنہیں آگے کیا ہے، تو یقیناً خلافت میں بھی وہی آگے. اس بات کو سب نے قبول کیا، اور سیدنا فاروق اعظم نے آگے ہاتھ بڑھا کر، کیونکہ اس مجمع میں سب سے افضل سیدنا فاروق اعظم تھے، فاروق اعظم نے آگے ہاتھ بڑھا کر حضرت ابوبکر کی بیعت کی اور بتا دیا کہ ابوبکر سب سے افضل ہیں. تو یہ معاملہ ناگہانی طور پر بولیے، اور یہ بہانہ کرنا کہ تین دن تک حضور کا جسد پڑا ہوا تھا، تو وہ جسد کے خلیفہ کی کمیٹی کے لیے نہیں پڑا ہوا تھا، بلکہ حضور کے لیے دعا، یعنی دعا بمانا اپنے لیے شفقت پانا اور رحمت پانے کا جو سلسلہ تھا، اور درود و سلام کا سلسلہ جو سرکار کے وجود مسعود پر تھا وہ حضور کے حجرے میں تھا. آج بھی کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے، اور قسمت والا ہی وہاں پر پہنچتا ہے کہ آج بھی وہ جا کر سنہری جالیوں کو دیکھے اور سبز جالیوں کو دیکھے، اور اس کے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر دو حجرے ہیں، ایک حجرہ عائشہ اور ایک حجرہ فاطمہ ہے. یہ جالیاں تو پھر بھی اس سے کئی فٹ آگے بنائی گئی ہے. تو انتہائی مختصر الفاظ ظاہر کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ حجرے تھے، اور سرکار کا جسد مبارک اس حجرے میں رکھا ہوا تھا. اس حجرے میں مشکل سے 8 آدمی آتے. اب 1,00,000 صحابہ نماز پڑھیں گے تو مجھے بتاؤ 3 دن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، نماز بمانا درود و سلام. تو وہ جو 3 دن یا 2 دن سے زیادہ جو مسئلہ تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ہر امتی آ کر، ہر صحابی آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کے سامنے درود پڑھنا چاہتا تھا. تو جہاں پر حضور کا جسد مبارک رکھا تھا وہ حجرہ مبارک میں مشکل سے 8 سے 10 آدمی آتے تھے. تو یہ 10 پڑھ کر نکلے تو پھر دوسرے 10 جائیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس بات سے شیعہ کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو، اور ان کے اندر شک پیدا کرتا ہے کہ دیکھو صحابہ نے یہ کیا. اب اس کے بعد جب یہ خلافت کی بیعت ہو چکی، ہم اہل سنت کی روایت میں یہ روایت سب سے سکا ہے کہ اسی دن حضرت علی نے بیعت کی ہے. اسی دن ہی بولی حضرت علی نے، درود پاک پڑھیے گا. اسی دن حضرت علی نے بیعت کی ہے، کیونکہ جب سیدنا ابوبکر لوٹ کر آئے تو حضرت علی کو صرف اشکال یہ تھا کہ مجھے مشاورت میں شریک کیوں نہیں کیا گیا. تو جب بتایا گیا کہ حضور ہم تو گئے تھوڑی تھے کام کرنے کے لیے، وہاں تو یہ معاملہ ہو گیا، تو حضرت علی نے پھر اس پر اظہار تمانیت فرمائی اور آپ نے بھی بیعت کر لی. تو لہذا جو حدیث میں نے پڑھا اس کو پھر جناب اٹھا کر نیٹ پر لگا دینا اور کہہ دینا کہ یہ تو مظفر شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا، تو لہذا اس سے تو خلافت کا مسئلہ ہی سارا چکر میں آ گیا. تو اس کا جواب میں نے درمیان میں دینا ضروری سمجھا تاکہ بے شمار لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مولا علی نے 6 مہینے کے بعد خلافت کی تھی تو یہ ہماری اور زبردست تائید ہے کہ آپ نے سوچ سمجھ کر بیعت کی تھی. یہ ہماری اور زیادہ تائید اس سے ہوتی ہے کہ بیعت کوئی جبری نہیں تھی، بڑی سوچ سمجھ کے 6 مہینہ لگایا ٹکا کر، اور جب مطمئن ہو گئے تو ابو بکر کی بیعت کر لی. بولی سبحان اللہ. تو یہ روایت اس معنی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. آئیے حدیث پاک مزید پیش کر کے پھر سیدنا امام جعفر صادق کی طرف چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ طبیعتوں کو تیار کرنے کے، انسان ہے نا، پرہیزگار تو ہے نہیں کہ ہمیشہ وہ دریا اور وہ چشمہ دل میں چل رہا ہو، کوئی ہونا موضوع چھیڑے تو، لہذا اس لیے میں نے چھیڑنے کے لیے جب امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے آپ نے جنت البقیع سبحان اللہ کہیے، اپنے والد امام باقر کے پہلو میں آرام فرما رہے ہوں، بولو سبحان اللہ، اور امام باقر اور امام جعفر صادق یہ سب جو ہے یہ اپنی دادی سیدہ فاطمہ زہرا سید مثال العالمین رضی اللہ عنہا کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اور یہ مبارک ہستی میں کہتا ہوں کہ گنبد خضرا میں جو لوگ مکین ہیں سرکار کی ذات مبارکہ شیخین، اس کے بعد اگر روح زمین میں کوئی پاکیزہ حصہ ہے تو پھر یہی حصہ ہے کہ بندہ بقیع کے نیچے کھڑا ہو اور وہاں سے ہوا آپ کے سروں سے جائے اور وہ وہاں سے گزر کے جائے جہاں پر یہ آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہن و رضی اللہ عنہم اجمعین. اب ذرا توجہ فرمائیے اس حدیث پاک، طبیعتوں کو برنگختہ کرنے کے لیے میں نے یہ فضیلت پیش کی ہے، صرف طبیعت کو برنگختہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیت خیر کے ساتھ. اس پر بھی ایک مسئلہ سنیے، جب کوئی عالم دین آتا ہے تو نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضور مفتی اعظم ہند جلبگر تھے اسٹیج پر، آپ نے روکا اپنے نعرہ لگانے سے، فرمائیے نعرہ تم نے اللہ کی تعریف کے لیے لگایا یا میرے استقبال کے لیے لگایا؟ اس بات کو ذرا آپ بھی سن لیجیے، جب بھی یہ جو جملہ کہا جاتا نا ابھی تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے نعرہ لگائیں، وہ اگر کہہ بھی دے تو استقبال میں مراد علم اور اللہ کی تعریف ہی مراد لیں، آپ تعویل کریں اس میں تاکہ وہ گناہگار نہ ہو. اور آپ جب اللہ اکبر کہیں تو اس شخص کی آمد کے لیے نہیں، ذکر اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا نام کسی کے استقبال کے نہیں لیا جاتا اور کسی کے لیے واسطہ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جملہ جو میں نے آپ کو کہا نا، طبیعتوں کو برنگیختہ کرنا، تیار کرنا، تو اس سے کوئی دنیاوی لذت نہیں لینا ہے بلکہ خیری سے مراد ہے. اب جامع ترمذی سے کہا ایک روایت سنیے، اس کے بعد میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں. اخلافت کا نقطہ تھا، اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا، یہی نہیں اس پرحال بھی بحث ہے لیکن موضوع میرا یہ نہیں ہے. جامع ترمذی کتاب القدر کے اندر یہ روایت موجود ہے اور باب نمبر 17 میں یہ روایت موجود ہے، اور میری ماں حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں رضی اللہ عنہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنہم اللہ وکل نبی مجاب کانا او کما قال، فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی، سات لوگ ایسے ہیں الیاذ باللہ جس پر اللہ نے لعنت کی، اور حضور فرماتے میں نے بھی لعنت کی. تو لہذا وہ لوگ جنہوں نے اپنی طرف سے ایک خاص اخلاق کا ذریعہ بنایا، نہیں حضور تو کسی کے خلاف نہیں بولتے، میں نے کہا حضور باطل کے خلاف بولتے ہیں، یہ جو تو نے تقویٰ بنایا یہ فراڈ ہے، یہ جو تو جس کو صوفیت کہہ رہا ہے یہ صوفیت نہیں شیطانیت ہے. صوفیت تو یہ کہ حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کو، یہ تو تم مال پکڑنے کے چکر میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب ذرا سنیے اس بات کو، سمجھ رہے میری بات، تو محبت کریں اللہ کے لیے. بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری یہ بھی گفتگو اس نیت سے سنیں کہ یہ نہیں کہ جناب یہ امام صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ تعریف اللہ اس کے رسول کی کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے. نقل کفر کفر نہ باشد، بفرض محال محال، اگر کوئی جملہ خدا نہ کرے میری زبان سے ایسا نکلے تو پھر آپ کو میری مطابقت نہیں کرنی ہے، اللہ اس کے رسول ہی کی تعظیم میں آگے بڑھنا ہے، اور مجھے پھر تیار کرنا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی توبہ کرو. لہذا اسلام میں شخصیت پرستی نہیں، جس کا قول چلے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور انہی کی محبت کے تحت لوگوں کو قبول کیا جائے گا، اسی عالم کا ادب کیا جائے گا جو ان کے نظریے کو آگے لے کر چلے گا. یہ نہیں کہ اگر 50,000 مجمع لیا اور لقب اپنے ساتھ لکھ دے، اچھی بات ہے مجمع ہونا چاہیے، لیکن یہ حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر دین کو بیان کریں جس طرح سواد اعظم نے بیان کیا. اب سنیے حدیث پاک کو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، فرمایا سات لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، معاذ اللہ سات طبقوں پر اللہ نے لعنت کی، اور حضور فرماتے میں نے بھی لعنت کی. کہتے حضور تو کسی پر لعنت نہیں کرتے، میں نے کہا یہ حدیث آگے، اب میں کیا کروں، جو لعنتی ہوگا اس پر لعنت نہیں کریں گے تو کفر ہے پھر تو، لعنتی کو لعنتی نہیں کریں گے تو پھر تو رحمت کا مستحق کہنا تو پھر تو کفر ہے معاذ اللہ. اور لعنتی وہ ہوتا ہے جو خدا کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، تو جو محروم ہو اس کا خدا کو محبوب کہے یہ عام آدمی بات نہیں کر سکتا، تو معاذ اللہ نبی ایسی بات کریں گے؟ بولے آپ. تو اس لیے تو قرآن نے بھی کہا صراط الذین انعمت علیہم میں رکوع میں مت جایا کرو، آگے سورت اس کے بعد ہی مت ملا دیا کرو، ایک دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے بعد آمین فوراً نہ کہا کرو، بلکہ سورہ فاتحہ پورا پڑھو، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی موجود ہے. تو ایک چیز کو نہ لو، دونوں کو لو، جو انعام یافتہ ہے ان کو سلام پیش کرو. اور جو لعنت اور غضب کا شکار ہوئے ان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو جو غلط ہے سورہ فاتحہ بھی اس کو کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھ بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیرے سائے رحمت سے محروم ہو گئے. اور صراط الذین انعمت علیہم، اور ملا دے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، بچا ان سے اور ملا دے ان لوگوں کے ساتھ جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے. تو یہ صدی سے سمجھ رہے ہیں اب یہ اخلاق کا ذرا جو دائرہ اپنی مرضی اور اپنے نفس سے بنایا ذرا اس کو ہم درست کر لینا کہ نہ سراسر شدت ہے لعنت لعنت، نہ سراسر یہ ہے، نہ سراسر ہر ایک کو رحمت کا پروانہ دیتے رہے، ایسا نہیں ہے. جو جس چیز کے مستحق ہیں اللہ اس کے رسول نے جس کے لیے جو جماعت بیان کر طبقہ بیان کر دیا، جس سے محبت کرنا ہے اس سے محبت کرنا ہی ایمان ہے، اور جس سے نفرت کرنا ہے اس سے نفرت کرنا ہی ایمان ہے. سرکار فرماتے ہیں ہر نبی نے اللہ نے بھی اس پر لعنت کی معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائے اور اس گروہ میں سے ہمیں نہ کرے، اور میں نے بھی لعنت کی، اور ہر نبی جو مستجاب الدعوات، ہر نبی مستجاب الدعوات اس نے لعنت کی ہے. فرمایا کون ہے؟ فرما زائد فی کتاب اللہ، جو قرآن میں ذاتی کرتا ہے، اپنی طرف سے تفسیر لائل ڈالتا ہے اس میں. اور اس کی سب سے بہترین مثال ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے، اس دور میں اردو میں لکھنے والی، اس سے بڑی من گھڑت تفسیر آج تک لکھی نہیں گئی، پوری دنیا سن رہی ہے. منور حسن صاحب کراچی کے اندر انقلاب لا رہے ہیں، اسلامی انقلاب. میں نے کہا پہلے تفسیر پر تو پابندی لگایا آپ. جو خارجیت پر مبنی والذین یدعون من دون اللہ کے نیچے لکھا، وہ بت تھوڑی تھے، وہ تو گنج بخش علی حجمیری تھے. اٹھا کر دیکھیں تفہیم القرآن آپ، وہ تو لوگ جس کو غوث اعظم کہتے وہ تھے، لوگ جس کو معین الدین اجمیری کہتے وہ تھے. سنی سنتا ہے پھر جا کے محنتی سے آدمی لاتا. میں نے کہا یہ آپ کا اگر دین ہے تو ہم تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرے اس سے محبت کرو. اور اگر یہ ووٹ لینے کے لیے آپ کے دروازے پر آئے تو گربان پکڑ کے بولو نفرت ہمیں تم سے. یہ اخلاق ہمیں نہیں متاثر کر سکتے، ہمیں متاثر اگر کرنا ہے نا تو ہماری تعریف نہ کرو، ان کی تعریف کرو جن کی خدا تعریف کرتا ہے. یہ چاپلوسی اور منافقت، یہ تصنع ہمیں نہ دکھاؤ، یہ بناوٹیں، یہ اسلامی انقلاب کے بینر نہ لگاؤ، بلکہ یہ بکواسات مودودی تمہاری تنظیم کا بانی کر گیا ہے اس سے اپنی برات کا اعلان کرو، زندے ہو. اور بات اگر غلط ہے تو یہی گز یہی میدان بات ہو سکتی ہے. اس پر میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں اس حدیث کا پہلا مصداق، ماضی میں بڑا نام لیا جاتا ابو العلا مودودی کا نظریہ، میڈیا کے لوگ ابو العلا. میں نے کہا کبھی پڑھائی ہے یا جو ہے کہ وہ کھوتا چال چل رہا ہے، اس نے بولا تو بھی پیچھے ڈنگر چال چل رہا ہے، اس نے مودودی کا نام لیا، تو بھی کبھی پڑھی ہے کبھی مقرر تو نہیں پڑھی. تو میں نے کہا پڑھ کر دیکھو نا اس میں تفسیر ہے کیا. اصحاب کہف کے بزرگوں کو قرآن مسلمان کہتا ہے، ان کے ماننے والوں کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے انہوں نے مسجد بنائی تھی پوجا پاٹ کے لیے. یہ لفظ ہے پوری دنیا سن رہی ہے، لنتخذن علیہم مسجدا کا مسجد نہیں تھی، وہ تو پوجا پاٹ کا گھر تھا. اگر یہ لفظ نہ ہو تو پھر آپ بتائیے. تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں پناہ ہمیں رکھے اپنی، اور ان سے بچائے کہ فرمایا کہ سات طبقوں پر خدا کی لعنت ہے. میرے دوستوں دنیا رہ جائے گی یہاں پر، کون پذیرائی تھی کس کی نہیں تھی، دنیا میں فیصلے نہیں ہوتے، خدا کے سامنے فیصلے ہوں گے، اور معیار یہ روایتیں بنیں گی. سرکار نے فرما پہلا طبقہ وہ جو قرآن میں اپنی رائے کو ڈالتا ہے، ایک. فرما دوسرا وہ والمکذب بقدرت اللہ، فرمایا دوسرا وہ ہے والمکذب بقدر اللہ، فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی تقدیر جو ہے یعنی قدریہ اصل بدتی، جو اللہ نے تقدیر متعین کی وہ کہتا نہیں انسان خود سب کچھ کر سکتا ہے، تقدیر مقدیر کچھ نہیں ہوتی. فرمایا ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہے، ٹھیک ہے. اور فرمایا والمسلط بالجبروت لیعز بذلک من اذل اللہ، کا وہ زبردستی جو علاقوں پر مسلط ہو جائے اور ان کو عزت دے جس کو خدا نے ذلیل کیا ہے، ان کو عزت دے جس کو خدا نے ذلیل کیا ہے. اور فرمایا سرکار نبی صاحب فرماتے ہیں وہ یذل من اعز اللہ ہو، اور ان کو عزت دے جن کو خدا نے ذلیل کیا، اور جن کو خدا نے عزت دی اس کو وہ ذلیل کرے. تو کہا ایسے شخص کے اوپر اور ایسے نظام کے اوپر خدا کی لعنت ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، وقت مختصر ہے. فرمایا کہ والمستحل لحرمت اللہ والمستحل من عترتی، فرمایا اور ایک طبقہ وہ ہے جو میرے خاندان کے مقام اور مرتبے کو پامال کرے اور اس کی حرمت کا انکار کرے اور ان کے عظمت و شرف کا انکار کرے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھی وہ شخص ہے جس پر خدا کی لعنت، میری لعنت، اور فرمایا سارے انبیاء کی لعنت اس شخص پر ہے ان تمام لوگوں کے اندر حضور نے ذکر فرمایا، اس میں سے ایک وہ ہے جو حضور کے اہل بیت کا گستاخ ہے، جو حضور کے اہل بیت کا گستاخ ہے. اسی لیے تو مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا تھا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لوگ کہنے لگے جی سیدنا حجت الاسلام علامہ عرفان شاہ صاحب تشریف لائے اور وہ بار بار یہ پڑھا رہے تھے لعنت اللہ، تو گالی ہے. میں نے کہا حدیث میں آ گیا، وہ تو حدیث میں آ گیا ہے جناب، وہ تو حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث رسول جامع ترمذی شریف میں آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے. حضور نے فرمایا صرف اس کو پر اللہ کی لعنت نہیں، فرمایا میری طرف سے بھی لعنت ہے، سارے نبیوں کی طرف سے لعنت ہے. کس پر وہ لعنت ہے؟ جو میرے اہل بیت کا دشمن ہو، جو یزید کو جنت میں گھسیڑ رہا ہو تو اس پر لعنت نہیں کی جائے گی، تو کیا کی جائے گی؟ جو امام حسین کی شہادت کے دنوں میں یزید کی تعریفیں کر رہا ہو اور گلی کوچوں کے اندر یزید کی تعریف میں پرچے بانٹ رہا ہو، مانا تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہے لیکن حدیث تو اس پر لعنت کر رہی ہے. اس لیے کہ جناب حسین کی تعریف اور اہل بیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن، اور جس نے اہل بیت کے حقوق کو سب سے بری طرح پامال کیا اس یزید پلید کی تعریفیں کرنا، اس کے لیے تعریفی کلمات کہنا حضرت گرامی، یہ حضور کے دل کو دکھانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یقین اس لیے یہ لعنت کے باعث ہے. تو لہٰذا یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ترکیب کے ساتھ پڑھی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار کی خاندان کا کیا مرتبہ ہے اور اہل بیت کی کیا شان اور جلالت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو کیا مقام عطا فرمایا. حضرت زید بن ثابت ایک بہت بزرگ صحابی ہیں، حضرت زید بن ثابت ایک بڑے بزرگ صحابی ہیں، اور جمع قرآن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان کو قاضی القضاۃ بنایا تھا، یہ فیصلے کرتے تھے، گواہوں کو لیتے تھے، بڑے مشہور. اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں پورے عراق کا علاقہ ان کے حوالے کیا گیا تھا اور وہ حکم مطلق تھے وہاں پر، اور شریعت کے فیصلے کیا کرتے تھے. زید بن ثابت ان کے شاگردوں میں سے ہیں، چھوٹی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس. اب لیکن آپ دیکھیے اہل بیت کا مرتبہ اور مقام اور صحابہ کرام کی عقیدت کیا ہے ان کے ساتھ، کہ حضرت زید بن ثابت کی والدہ کا انتقال ہوا، لوگ جنازوں میں گئے اور جب انہوں نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر وہ فارغ ہو گئے، تو یہ کہ تھوڑا سا علم آئے اور سیدوں کے لیے کالر کھڑے کریں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سید کو بھی یہ سننا چاہیے کہ اس کا میں ادب اس لیے کروں، یہ جو بات آ رہی ہے دونوں چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں. تو اگر علم تھوڑا سا آ جائے اور سادات کے مرتبے کو مجروح کرنے کی کوشش کرے تو یہ لعنت کا باعث ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ لعنت کا باعث. اب ذرا سنیے اس چیز کو کہ حضرت زید بن ثابت جو مفتی اعظم ہے، محدث اعظم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو کہا کہ جاؤ سریانی زبان سیکھو، عبرانی زبان سیکھو. سرکار نے ان کو خود یہودیوں کے مکتب میں بھیجا کہ جاؤ ان کی زبان سیکھو. جب وہ سیکھ کر آئے تو سرکار نے ان کا اپنا خاص مبلغ بنایا اور پیغام لکھ کر حضور ان کو دیا کرتے تھے. تو اب ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر، زید بن ثابت کی والدہ کا جب جنازہ پڑھا دیا گیا تو حضرت زید بن ثابت کی سواری دور تھی، اس دور میں سواری خچر شمار یہی ہوا کرتا تھا، گاڑی موٹر کا تو زمانہ نہیں تھا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیونکہ عمر میں کم تھے لیکن نسبت اہل بیت میں سے، یہ چل کر گئے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی سواری کی رسی کھولی اور لا کر پکڑ کر لائے اور حضرت زید بن ثابت کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ آپ اس پر تشریف رکھیں. تو حضرت زید بن ثابت نے بڑا تعجب کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ سرکار کے خاندان کے ہیں، سرکار کے اہل بیت کے، آپ نے میرے لیے سواری لا کر یہاں پر کھڑی کر دی، یہ تو کوئی اور آدمی کرتا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں ہاکذا نفعل بعلماء، ہمیں ہمارے اہل بیت میں ہمارے خاندان میں علماء کا ادب ایسی سکھایا گیا. تو سارے میرے سید بھائی اس بات کو ذرا غور سے سنیں، یہ سیدوں کی طرف سے جواب جا رہا ہے، یہ اہل بیت کی طرف سے علماء کو بولیے، علماء کو جواب جا رہا ہے علماء کے لیے. فرمایا ہم آپ کا ادب کریں گے، آپ کے ہاتھ بھی چوبیں گے، آپ سید نہیں ہو تو کیا ہوا؟ اس لیے کہ ہم سیدوں کو، ہمارے جو باپ دادا سید ہیں انہوں نے علماء کا ادب ایسی سکھایا ہے. بولی سبحان اللہ. یہ کہنا تھا کہ حضرت زید بن ثابت سفید داڑھی ہے جھک گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چوم لیے اور فرما ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، اور ہمیں ہمارے لوگوں نے حضور کے خاندان کا ادب کرنا اس طرح سکھایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے آپ کہ اب یہ علماء اور دیندار لوگ اس بات کو سوچیں کہ وہ سادات کی ہتک نہ کریں، اور سادات اس بات کو سوچیں کہ آپ کے گھر کا یہ شعبہ ہے کہ اہل علم کا آپ ادب کریں، اہل علم کا آپ ادب کریں. اور علماء اور صالحین کو یہ درس مل گیا کہ اگر آپ کو تقوی و طہارت مل گیا ہے تو وہ اہل بیت کا ادب نہ چھوڑیں، اس لیے کہ جو مقام ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس تو خیر ہے ہی نہیں. تو لہذا اس اعتبار سے ان کا ادب ضروری ہوگا. ہاں غیر شرعی امور اگر وہ کر گئے تو پھر ان کے نسب کے اوپر نبی کا قول فوقیت رکھے گا اور وہی حکم آپ بیان فرمائیں گے جو نبی پاک نے ذکر فرمایا ہے. لیکن فاضل بریلوی کے بقول اوروں کے لیے ذرا سخت ہوگا, ان کے لیے تھوڑا نرم ہوگا, ان کے لیے تھوڑا نرم ہوگا, شہزادے ہیں ان کے لیے تھوڑا نرم ہوگا. فرمایا حضور کیسے, کہ ان پر حدیں نہیں لگیں گی؟ اگر کوئی سید خدا نہ کرے چوری کر لے تو اس پر حد نہیں لگے گی؟ فرما لگے گی. تو فرما اس میں نرمی کیسے؟ فرما حد تو ویسی لگائی جائے گی جس رسول اللہ نے ذکر کیا ہے, لیکن حد لگانے والے کی قلب میں نیت یہ ہوگی کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا صاف کر رہا ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ بغض میں نہیں کرے گا, حقارت نہیں پیدا کرے گا. فرما شریعت کا حکم ظاہر میں اس پر عمل کر رہا ہوں, لیکن دل میں ان کی قدر کو جانے نہیں دے گا. دل سے ان کی قدر کو بولیے جانے نہیں دے گا. فرما شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ ہے جو صاف کر رہا ہوں میں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلوات و سلام علیک رسول. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا شجرہ پاک جو ذکر کیا گیا, آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کو میں سادہ کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سر سے اس چیز کو جانتے ہیں. ہمارے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنایا, ان کی چار صاحبزادیاں تھیں, جس میں سب سے چھوٹی صاحبزادی سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ان کا نکاح حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا, اور حضرت علی کا نکاح ان سے ہوا. پھر ان کے بطن پاک سے چند اولادیں پیدا ہوئیں, جس میں سے حضرت امام حسن مشتبہ کہی رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت امام حسین مشتبہ کہی رضی اللہ تعالیٰ نے, اور ان کی ایک شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا. جن کا نکاح بولیے کس سے ہوا تھا؟ فاروق اعظم سے. یہ سیدہ ام کلثوم جو سیدہ زہرا کی بیٹی ہے اور امام حسن کی چھوٹی بہن ہے, امام حسین کی چھوٹی بہن ہے, ان کا نکاح خود مولا علی نے حضرت فاروق اعظم سے کیا, اور ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو تاریخ کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, فاروق اعظم کے یوم میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. تو میرے وہ لوگ, میرے وہ بھائی جو سادہ سطح کے ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی, ہمارے نبی خاتم النبیین جن پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا, اب کوئی نبی ان کے بعد جدید نبی نہیں آئے گا, ان کی لخت جگر سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے ہوا, اور ان کے بطن پاک سے دو شہزادے پیدا ہوئے. حضرت محسن کا بھی نام آتا ہے, لیکن مشہور جو ہیں وہ دو شہزادے ہیں, حضرت امام حسن مجتبیٰ, ہم ان کا بھی انکار نہیں کرتے, جن امام الیا تصریح ہے اس تفسیر میں نہیں جاتے, اور حضرت امام حسین. تو حضرت امام حسین کے جو شہزادے ہیں وہ حضرت امام زین العابدین ہیں. وقت میرے پاس مختصر ہے, ورنہ میں اس کو اور لمبا کرتا اور کھول کر آپ کے سامنے نصب اور بیان کرتا کہ صرف امام زین العابدین نہیں اور بھی بیٹے ہیں. تو امام زین العابدین ہیں, اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر, اور حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ. ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کئی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بیٹے میرے اور آپ کے آقا, میرے باپ کی عزت ان کے قدموں پر قربان ہو جائے, سیدنا حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, جو مشہد کی مبارک زمین پر آرام فرما رہے ہیں. تو یہ سلسلے کے چند افراد میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں, مل کر کہیے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ آپ کی اور میری مغفرت کا باعث بنے گا. اب ان کا شجرہ جو حضرت امام الذہبی نے لکھا ہے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. فرمایا سیدنا جعفر بن محمد, جعفر بن محمد, جعفر آپ کا نام ہے رضی اللہ عنہ, ابن محمد حضرت امام باقر کا نام محمد ہے, ابن علی, علی حضرت امام زین العابدین کا نام ہے, ابن الشہید الحسین, ابن علی ابن ابی طالب الحاشمی رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ سلسلہ نسب ہے جو حضرت امام جعفر صادق کا پہنچتا ہے, یعنی سیدنا حضرت امام جعفر صادق, جعفر بن محمد بن علی بن الشہید الحسین رضی اللہ عنہ, ابن مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم الحاشمی. یہ آپ کا شجر پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا, جو اپنے والد گرامی کی طرف سے پہنچتا ہے, اور والدہ کی طرف سے کیسا ہے, تو حضرت جعفر ابن بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں امام باقر. کون ہے جی بولیے؟ امام باقر. والدہ کی طرف سے نسبت یہ ہے کہ جعفر ابن بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آئی، کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں جناب سیدنا قاسم کی. کس کی؟ سیدنا قاسم کی. اور قاسم جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے، اور محمد جو ہے وہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ. تو اب یہ دیکھیں دو طریقے سے یہ سلسلہ آیا. ایک بات، آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام ہے فروا، بعض جگہ پر ام فروا لکھا گیا ہے لیکن نام جو مشہور ہے وہ فروا ہے. تو ماں کے حوالے سے دو رشتے بچے کو اور ملتے ہیں، ایک نانا کا ملتا ہے ایک نانی کا ملتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماں ہے اس کا باپ بھی اور اس کی ماں بھی ہے. تو اس بچے کے لیے ایک نانا ہوا اور ایک بولیے نانی. تو نانا کی طرف سے بھی آپ سے صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں، نانا کی طرف سے بھی آپ بولیے صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں، اور نانی کی طرف سے بھی آپ صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں. یعنی بیاتمک نانا کی طرف سے بھی جو قاسم ہے ان کی طرف سے بھی آپ سیدنا صدیق اکبر سے پہنچتے ہیں، اور آپ کی نانی جو اسما ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہے، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے. تو یعنی آپ اپنے نانا کی طرف سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرف جاتے ہیں اور اپنی نانی کی طرف سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی طرف جاتے ہیں. یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ نواسۂ رسول ہیں، ایک طرف سے سید ہیں، ایک طرف سے صدیقی ہیں. ایک طرف سے سید ہیں اور ایک طرف سے صدیقی ہیں، یعنی ایک طرف سے نواسۂ رسول ہیں اور ایک طرف سے نواسۂ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ. اور اسی کو امام زہبی نے ذکر کیا، اس لیے فرمایا یہ تمام علماء اہل سنت لکھا، علامہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا، علامہ شمس الدین زہبی نے اسی بات کو سیرہ عالم النبلاء میں لکھا، اپنی کتاب تزکیۃ الحفاظ میں بھی لکھا، اور میزان الاعتدال میں بھی یہ جملے ملتے ہیں. فرمایا اس لیے حضرت امام جعفر صادق اس بات کو ذکر کیا کرتے تھے، فلذالک کان یقول ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، فرمایا مجھے ابو بکر نے دو دفعہ جنا ہے، میں ابو بکر صدیق سے سیدنا صدیق. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے دو دفعہ پیدا ہوا ہوں، ایک دفعہ اپنے نانا کی طرف سے اور ایک دفعہ اپنی نانی کی طرف سے، کیونکہ نانا بھی آپ کے حضرت ابو بکر ہی کے بیٹے ہیں، اور نانی جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ نواسی ہیں، پوتی ہیں اور وہ بیٹی ہیں. تو یہ سلسلہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کہتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا مزید کلیئر کروں گا، لیکن آگے چلیے، کیونکہ ابن تیمیہ نے اس پر بڑی جرح کی امام جعفر صادق کے حوالے سے. تو اس کو ہمارے سارے سنی علماء نے جو اسماء الرجال کے مضبوط علماء ہیں، میں اس وقت پڑھ رہا ہوں تذکرۃ الحفاظ آپ کے سامنے، وہ فرماتے حدثا ان جد القاسم ونبیہ ابی جعفر الباقر و عبید اللہ ابن ابی رافع و عروہ بن زبیر و عطا بن نافع و عطا و نافع. فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے حدیثیں بیان کی ہیں اپنے نانا قاسم کی طرف سے بھی. کیونکہ دیکھیے جب اسماء الرجال میں جب بات آتی ہے نا اور بزرگوں کی بات آتی ہے تو دو چیزیں پہلے آتی ہیں، کہ یہ خود حدیث کس سے لیتے ہیں اور پھر ان سے کون حدیث لیتا ہے، یہ دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شان مبارک اور شان جلالت یہ ہے کہ حضرت امام زہبی نے لکھا کہ حدثا عن جد القاسم، انہوں نے اپنے نانا قاسم سے حدیثیں سنی ہیں. بولیے سبحان اللہ، انہوں نے اپنے نانا قاسم سے حدیثیں سنی ہیں، اور وہ عن ابیہ، اور اپنے والد امام باقر سے بھی حدیثیں سنی ہیں. وہ عبید اللہ بن ابی رافع، عبید اللہ بن رافع سے بھی حدیث سنی ہے، وہ عروہ بن زبیر سے بھی حدیث سنی ہے، وہ عطا سے بھی حدیث سنی ہے، وہ نافع اور نافع سے بھی حدیث سنی ہے. یہ حضرت امام صاحب کا سند حدیث کا سلسلہ ہے. ایک بات دوسری یہ ہے کہ ان سے کسی نے حدیث بیان کی ہے، یہ علمی معیار بیان کر رہا ہوں. فرما وہ ان ہو مالک، امام مالک نے ان سے حدیث لی ہے. وہ سفیانہ نے، اور دونوں سفیان نے، سفیان ثوری بھی ان سے حدیث لیتے ہیں اور سفیان بن عوینہ بھی ان سے حدیث لیتے ہیں. تو ان کو ملا کر امام زہبی نے دونوں سفیان کو جوڑ کر لکھا وہ سفیانان، یعنی دونوں سفیان، یعنی امام صاحب حدیث جن سے لیتے ہیں ان کا نام آپ نے سن لیا، اب امام صاحب سے کون حدیث لے رہا ہے؟ امام مالک لے رہے ہیں، دونوں سفیان، سفیان ثوری اور سفیان بن عوینہ دونوں لیتے ہیں، وہ حاتم بن اسماعیل یہ بھی بڑے محدث یہ بھی لیتے ہیں، وہ یحییٰ القطان امام بخاری کے استاد ہیں، استاذوں میں سے آئے یہ بھی حدیث لکھتے ہیں، اور حضرت امام زہبی جو ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ خلق کثیر اور بڑی جماعت ہے، کس کس کا نام بتائیں ہم آپ کو کہ جو آ کر حضرت امام جعفر صادق سے حدیث نہیں لیتے تھے. تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متبحر عالم تھے کہ خلق کثیر آپ سے روایت کرتا ہے. یہ شیعہ کہتے پھر آپ نے کیوں نہیں کہ میں نے اس کا جواب بعد میں آئے گا، پہلے خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیں ہم، پہلے خارجیوں کا کام کریں پھر تمہاری طرف آتے ہیں وقت بچے گا، تو اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں یہاں پر، لیکن ذرا تسلی سے سنو. کون خارجی؟ وہ خارجی ہمارے عزیز ہیں، ہم اسماء الرجال کی باتیں کرتے. تو میں نے کہا کیوں چھپایا امام جعفر صادق کی سندوں کو؟ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر اس بات کو معاذ اللہ ذکر کیا اور اس بات کو اس نے لکھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وہ کہتا ہے ولم یقل احد قبل، اور اس بات کو اس نے لکھا، ابن تیمیہ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ چاروں اماموں نے فقہ اور حدیثیں امام جعفر صادق سے لی ہے، تو دنیا کا یہ پہلا آدمی ہے ابن تیمیہ جس نے اتنی بڑی گستاخی کی، اور گستاخی کرتے ہوئے لکھا فہاؤلاء الائمۃ الاربعۃ لیس فیہم من اخذ عن جعفر شیئا من قواعد الفقہ. وہ کہتا ہے کوئی دلیل اس پر نہیں ہے کہ امام جعفر صادق سے انہوں نے کچھ سیکھا ہو، حالانکہ اہل سنت کی ساری کتابوں کے اندر ہے. شیعوں کی مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب کی گستاخی کر دی جائے اور ان کے مرتبے کا انکار کر دیا جائے. تو ابن تیمیہ نے یہ بات معاذ اللہ کی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاروں اماموں میں سے کسی امام نے ان سے کوئی فقہ نہیں لیا، جبکہ آگے حوالے میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں اور یہ تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا دیگر ائمہ ہو، ان کو جو فیض ملا ہے یہ حضرت امام جعفر صادق سے ملا ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے پڑھی اس لیے کہ پہلی بات تو اس بات سے اگنور کیا جاتا نہیں، یہ تھے تو اہل بیت میں سے، ان کا شکر ہے کہ اس نے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کیا، بغض اتنا تھا کہ یہ چاہتا تھا کہ حضور کے اولاد ہونے کا انکار کرے، لیکن اس کی اتنی مضبوط دلیلیں تھیں کہ اس کا انکار نہ کر سکا. اور باتوں میں شک پیدا کرنے کے لیے بات کیا کہ تھے تو امام جعفر صادق رسول اللہ کی اولاد میں سے، لیکن کوئی اتنے بڑے امام نہیں تھے جتنا لوگ کہتے ہیں امام تھے. آج دیکھو وہابی سنیوں کو، اہل سنت کو شیعہ کہتا ہے کہ تم امام جعفر صادق کا یوم کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہم نے رکھا اس لیے کہ جماعت الثانی میں حضرت خلیفہ بلا فصل افضلیت صدیق اکبر پر بحث ہم نے کری اور وہاں سے رازیت کو باہر کیا، اور ہم نے اہل بیت کا یوم اس لیے کیا تاکہ خارجیت کو باہر کریں. اور بتائیں آپ کو کہ نکھری سنیت کیا ہے؟ نکھری سنیت یہ ہے کہ جن کی ایک آنکھ اہل بیت ہے ایک آنکھ صحابہ ہے، اور اس میں دونوں سیدھی ہے، الٹی کوئی ہے ہی نہیں. تو امام مالک نے بھی ان سے روایت کی ہے، سفیان نے بھی روایت کی ہے، دونوں سفیانوں نے روایت کی ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہ کا مقام و مرتبہ ہے. اب ذرا سنیے امام جعفر صادق کا نسب. ان کے نانا جو ہیں وہ حضرت قاسم ہیں. کون ہے؟ میں تسلیت الحفاظ پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے حدیث اگر قاسم سے سنی ہے تو نسب کے اندر کیا خاصیت اور کمال ہے. اس چیز کو عموماً میں نے بہت سرچ کیا، نیٹ پر بھی سرچ کیا، کتابوں میں بھی دیکھا کہ اس چیز کو اب تک بہت کم لوگوں نے بیان کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کتابوں سے اٹھا کر آپ کے سامنے لے آئیں اور بتائیں کہ حضرت امام جعفر صادق ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کو باطنی فیض تو ملا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے قصدی ظاہری کوششیں بھی کی ہے. جس طرح اوروں کے استاد ہوتے ہیں اس طرح امام صاحب کے بھی استاد ہیں، جس طرح اوروں کے شاگرد ہوتے ہیں اس طرح امام صاحب کے بھی شاگرد ہیں. اور ایک بات میرا جملہ سننا چاہیں گے آپ، شیعہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم امام جعفر صادق کے فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں کہتا ہوں ایک چیز کا پہلے جواب دو بار آگے چلے گی، ہم امام جعفر صادق کے فقہ کو تو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد پاس آیا. امام صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ امام صاحب نے سارے مسائل کے لیے کوئی اصول نہیں بنائے. ہاں امام صاحب اتنے بڑے عالم ضرور تھے کہ جب آپ کے پاس چیدہ چیدہ مسئلہ آتا تو آپ اس کو قرآن و سنت سے نکال کر بیان کر دیتے. یعنی اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، اور خاص کی اصطلاح جب علماء کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ مسئلہ جس کا واضح حکم قرآن کے اندر نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، واضح لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس وقت علماء وہ جو سارے شرائط کے جامع ہوتے ہیں تو وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جو مسئلہ غیر منصوص ہے، ارے قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں لکھا ہوا، مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کوئی حدیث میں لکھا ہوا ہی ہے؟ نہیں لکھا ہوا. تو لہذا قرآن و حدیث میں کو بنیاد بنا کر اس سے علت کو تلاش کر کے اس حکم کو اس پر لے جائیں گے اور قیاس کر کے بات لے کر آئیں گے کہ آج جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو آیا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ریل گاڑی میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو وہ علماء جو اس میں جستجو کرتے ہیں، قرآن و سنت کی دلیلوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آج کے مسئلے کو اس پر لا کر اور مکمل اجتہادی شرائط جو اس کا طریقہ ہے اس سے جو مسئلہ نکالتے ہیں، تو اس کو مذہب کہا جاتا ہے، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں شیعہ تم نے تو امام کو معصوم کہا، معصوم تو مجتہد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم کی تو شریعت ہوتی، فقہ تو نہیں ہوتا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ یہ کہتے جی امام ابو حنیفہ کا فقہ اور مذہب کیوں ہے؟ میں نے کہا معصوم کا مذہب نہیں ہوتا، معصوم کی شریعت ہوتی ہے. میری بات نہیں سمجھے آپ؟ پہلے اس کو کلیئر کریں آپ. کہ لگے امام اعظم کا، حضرت امام جعفر صادق کا فقہ کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا فقہ مستحد کا ہوتا ہے، اور مستحد اس کو کہتے ہیں جس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک کام بھی ہو سکتا ہے، اور جو معصوم ہو اس سے غلطی نہیں ہوتی. تو لہذا تم اگر معصوم مانتے ہو تو مذہب کیسا؟ معصوم کا مذہب نہیں ہوتا، معصوم کی شریعت ہوتی ہے، مذہب مستحد کا ہوتا ہے. یہ پہلے اصولی تعریف آپ طے کریں کہ جناب میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ خواہ مخواہ ہم تو کھوجتے ہیں، ہم امام کو محفوظ مانتے ہیں اور امام کو عالم مانتے ہیں، اور امام کو اتنا زبردست عالم مانتے ہیں، میں آگے بھی ذکر کروں گا آپ کے سامنے کہ امام کتنے بڑے عالم تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس اعتراض کے بعد کہ امام نے سارے اصول مرتب نہیں کیے کہ جس میں نماز کے مسئلے بھی آ جائے، روزے کی بھی آ جائے، زکات کی بھی آ جائے، نکاح کی بھی آ جائے، پیدائش سے لے کر قبر تک، یعنی کتاب الطہارت سے لے کر کتاب المیراث تک تمام مسئلے امام نے نہیں ذکر کیے. امام کے پاس جو مسئلہ پوچھنے آ جاتا اور اسے قرآن و سنت میں نہیں ملتا، تو امام اسی وقت قرآن و سنت کی آیت اور نص کو پڑھ کر اس سے قیاس کر کے اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتے، اور امام اعظم نے ان سے لیے ہیں. لیکن امام اعظم کو اس لیے اس میں گویا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پہلی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سارے اماموں کی اجتہاد کو جمع کیا اور اس کے بعد سارے اصول مرتب کیے، اور ایسے مسائل نہیں اصول، ایسے اصول بنائے جو کتاب الطہارت سے لے کر کتاب المیراث تک ہر مسئلے کو حل کر سکیں. تو اس اعتبار سے وہ مستحید ہیں اور ان کا فقہ اور تقلید آگے چلتی ہے. سمجھے میری بات آپ؟ نہیں سمجھے؟ لیکن ایک جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ پہلے تو آپ امام کو مانتے ہی معصوم ہیں، تو معصوم مانتے تو معصوم کو تو مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ مستحید وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے میں اگر صحیح فیصلہ کر جائے تو دو اجر، غلط فیصلہ کر جائے تو ایک اجر. تو اس سے تو خطا ہے، اور آپ کے نزدیک تو خطا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ نیک کھڑی ٹن ٹناٹن شریعت ہوئی، مذہب تو نہ ہوا، مذہب تو نہ ہوا. مذہب تو اجتہاد سے ہوتا ہے، مذہب تو خطا اور ثواب کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. تو لہٰذا تو رت و یابس نہیں کہنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو اس کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. تو لہذا امام جعفر صادق کو اگر معصوم مانا جائے تو پھر ان کی شریعت ہو سکتی ہے، مذہب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مذہب جو ہے، اور اگر ان کو اگر مستحد مانے تو پھر معصوم ہونے کی نفی ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب مستحد جو ہوتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، وہ عام انسان ہوتا ہے، علم کے ذریعے وہ ترقی پاتا ہے اور پھر وہ اس مرتبے پر پہنچتا ہے کہ قیاس اور اجتہاد کے تمام شرائط کو سمجھنے کے بعد وہ قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر غیر منصوص مسائل کو قرآن و سنت سے نکالتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ہم اہل سنت کے نزدیک، وقت میرے اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں پھر نشست رکھ لوں گا فقہ جعفریہ کے حوالے سے، لیکن ایک بات جو یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں ضروری، وہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ہمارے نزدیک حضرت امام باقر کے صاحبزادے ہیں. نہ امام باقر معصوم ہے، نہ امام جعفر صادق معصوم ہے، نہ امام حسین معصوم ہے، نہ امام حسن معصوم ہے، نہ مولا علی معصوم ہے، نہ سیدہ معصومہ ہے. یہ اللہ کے ولی، اولیاء، اولیاؤں کے سردار اور محفوظ اور اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، لیکن معصوم نہیں، معصوم نبی ہوتا ہے. ٹھیک، معصوم نبی ہوتا ہے. اسی طرح جیسے سرکار غوث اعظم جو ان کی اولادوں میں سے، بولیے سبحان اللہ، غوث اعظم بھی مدرزاد ولی ہیں. میں مقابلہ نہیں کر رہا معاذ اللہ، غوث اعظم کا مرتبہ امام صاحب کے سامنے نہیں ہے، یہ نہیں ذکر کیا جا سکتا. امام صاحب ان کے مشائخ میں سے ہیں، ان کا رتبہ یقینی طور پر غوث اعظم سے بڑا ہے، کیونکہ غوث اعظم کی غوثیت امام حسن عسکری کے بعد ہے، امام حسن عسکری کے بعد ہے. یہ بات کرنا غوث اعظم کی روح مبارک کو ناراض کرنا میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح کہ امام سرکار غوث اعظم مدرزاد ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، لیکن استادوں سے پڑھا، کہ ایک طریقہ ہے شریعت کا، استادوں سے پڑھنا ہے، مدرسے میں جانا ہے، اسی طرح امام جعفر صادق مرتبوں میں غوث اعظم سے اعلی 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 ہے اور مادرزاد ولی ہے، لیکن شریعت لینے کا ایک ظاہری طریقہ ہے، وہ آپ نے ایسا استعمال کیا ہے، اور وہی سند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے اپنے نانا قاسم سے روایت لی ہے، اور قاسم کون ہے آپ کے شجرے کے اندر ہے، جو حضرت محمد کے بیٹے ہیں اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر کے، تو ان کے بارے میں امام الزہبی نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب قاسم، جو ذرا توجہ رکھیے گا اس بات کو، کہ جناب قاسم جو ہیں یہ کتنی عظیم شخصیت ہیں، ان کے بارے میں علامہ الزہبی نے اس بات کو لکھا کہ مدینے میں رہنے والوں میں ممتاز فقیہ تھے یہ. امام جعفر صادق کے نانا، امام جعفر صادق کے نانا، یعنی قاسم کا نکاح ہوا اسما کے ساتھ، قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے اور اسما بیٹی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کی. جب ان کا نکاح ہوا تو ان سے ایک خوش نصیب صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام فروا تھا، اور فروا کا نکاح حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، اور یقیناً یہ نکاح امام باقر نے خود تو نہیں کیا ہوگا، امام ذوال العابدین نے کرا دیا ہوگا، نیک لوگوں نے کرایا ہوگا. تو یہ جب امام باقر کے نکاح میں آئیں تو ان کے بطن سے میرے اور آپ کے امام امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اب آئیے، یہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں نے ذکر کی ہے، ان کے بارے میں امام الزہبی لکھتے ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں سید خارجیوں کے دلیل بنے کہ یہ ہماری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے کہ قاسم جو ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق کے نانا ہے، یہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ممتاز فقہا میں سے تھے. بولیے سبحان اللہ. اور جب ان کے والد محمد کو گویا کہ یہ جب ان کے والد جو محمد تھے وہ قتل کر دیے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے پرورش اپنی پھوپھی، کون پھوپھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر فرمائی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ان کے والد محمد ہیں جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں تو ان کی بہن ام المومنین ہوئی نا، ان کی محمد کی بہن، اور ان کی کیا ہوئی؟ پھوپھی ہوئی. تو جب ان کے والد کو شہید کیا گیا اس کے بعد یہ کفارت میں چلے گئے حضرت عائشہ کی، حضرت قاسم، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے گود میں یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور انہیں سے فقہ اور حدیث کو سیکھا. بولو سبحان اللہ. یحیٰ بن سعید الانصاری محدث کہتے ہیں مدینے میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جسے ہم قاسم سے بڑا کہہ سکیں. بولو سبحان اللہ. ابو زناد کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی فقی نہیں دیکھا. بولو سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، یا ان کو عمر بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر میرا اختیار ہوتا تو میں اپنے بعد بنو تمیم کے اعمش یعنی قاسم بن محمد کو خلیفۃ المسلمین بناتا. یعنی بنو امیہ میں سے ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور ان کو خلفاء راشدین میں شمار کیا گیا ہے. ان کے عدل کا یہ نظام تھا. ان کے نزدیک حضرت امام جعفر صادق کے نانا کی اہمیت اور فضیلت علم ظاہری اور علم باطنی میں اتنی اعلیٰ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میرا اختیار اگر ہوتا، کیونکہ دوسرے کو بنا دیا گیا تھا، فرمایا اگر مجھ سے رائے طلب کی جاتی تو میں قاسم بن محمد بن ابی بکر کو خلیفۃ المسلمین بناتا. بولیے سبحان اللہ. تو یہ نانا ہے. کون ہی بولیے؟ کون ہے؟ نانا ہے. اب نانا، یہ جب نانا کی بات ہوئی تو پھر دادا کی بھی بات کر دیتا ہوں. دادا ہے آپ کے امام ذوال العابدین، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ترجمہ ہماری کتابوں کے اندر یوں ہے، علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب زین العابدین، مل کر کہی کیا؟ یہ بالاجماع اہل سنت کے نزدیک، کہیے بالاجماع، یہ بالکل مسلم لقب ہے صرف علی بن حسین، حضرت امام باقر کے والد علی بن حسین امام ذوال العابدین، یہ زین العابدین لقب ہے. کس کا؟ علی بن حسین کا. علی کون ہے؟ حضرت مولا علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے علی، حسین کے بیٹے علی، جن کو آپ ذوال العابدین کہتے ہیں. یہ لقب آپ کے لیے اتنا مشہور ہے کہ لوگ آپ کے نام کو نہیں جانتے، آپ کو ذوال العابدین کہتے ہیں. لیکن ظلم ہے ظلم. ابن تیمیہ نے کہا ان کو ذوال العابدین کہنا ٹھیک نہیں ہے. ذوال العابدین کہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ اس بات کو ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ذوال العابدین جو آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے، یہ ذوال العابدین کہنا کوئی ٹھیک نہیں ہے. آگے سے کہا گیا جناب وہ دن رات کے اندر 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے. بولیے کتنے؟
بولے نا، ایک ہزار کتنے؟ ایک ہزار رکعتیں پڑھا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین. اس پر ہی وہ ہنسا اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک ہزار. تو علماء نے پوچھا کہ تو نے کبھی دو رکعت بھی پڑھی ہے زندگی میں؟ تو نے کبھی دو رکعت پڑھی؟ تمہارے وہاں تو سنتیں نہیں پڑھی جاتی، تمہارے وہاں وتر کو بھی تم نے حجامت کے ساتھ ایک کر دیا ہے، تمہارے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے تو تراویح کو آٹھ کر دیا، تمہیں کیا پتا ہزار رکعت اور نوافل کی برکتیں. امام زین العابدین کو اہل سنت کے تمام محدثین، امام ابن حجر اسقلانی، آج میں نے ساری کتابیں دیکھی ہیں، سیر اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ، تہذیب التہذیب، ان تمام کتابوں میں ہمارے علماء نے، اسماء الرجال کی ان کتابوں میں جب حضرت علی بن حسین کا ترجمہ لکھا تو ان کے ساتھ لکھا یہ زین العابدین ہے، عابدین کی زینت ہے، یہ عبادت ان پر ناش کرتی ہے. تو ان کیا تھا؟ ہزار رکعتیں. کتنی جی؟ ابن تیمیہ نے ایک بات یہ کی، ہزار رکعتیں ایک دن میں کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ایک تو علماء نے اس طریقے سے دیا کہ یہ دل علی عدم معرفت ابن تیمیہ بما یسمی ببرکت وقت. ابن تیمیہ وقت کی برکتوں کو نہیں جانتا، وہ کہنا کہ ایک ہزار رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ایک تو علماء نے جواب یہ دیا کہ تمہارے نزدیک برکت کا عقیدہ نہیں ہے، ورنہ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے دن اور رات پھیلا دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ جانا چاہے تو اس کے لیے زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے. کہنے لگا وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ تو بغض اہل بیت میں اتنا بڑھ گیا کہ تجھے سورہ نمل میں واصف بن برقیہ کا بھی واقعہ یاد نہیں رہا کہ دو مہینے کی مسافت تھی، خدا نے اس کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو سمیٹ کر ایک جگہ پر جمع کر دیا. تو کہا جس طرح عاصم بن برقیہ نے کے لیے خدا نے ملکہ سبا پر سبقت لے جانے کے لیے دو مہینے کے سفر کو سمیٹ کر پلک جھپکنے میں کر دیا، اسی طرح امام زین العابدین کے لیے دن رات کو طویل کر دیا کہ جس میں آپ دل بھر کے ایک ہزار رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ایک ہزار رکعتیں بولیے پڑھا کرتے تھے، یہ پہلی بات. دوسری بات یہاں پر یہ کی اس میں، جو میں جواب دے دوں ذرا تحقیق کے ساتھ، کہ اتنی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا جو ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے، یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر آپ نے کتاب الزہد اور رقاق اور وہ اولیاء جن کے زہد و تقوی کو بیان کیا گیا ہے، اگر آپ ان کو پڑھتے تو آپ دیکھتے کہ کوئی ولی 300 رکعت پڑھ رہا ہے تو کوئی 500 رکعت پڑھ رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ کان یصلی فی یوم فی کل یوم وللیلۃ 300 رکعت. حضرت امام احمد بن حنبل جن کا نام لیتے ہیں ابن تیمیہ اور کہتے ہیں کہ ہم حنبلی ہیں، تو اس امام احمد کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دن رات کے اندر 300 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. کتنی بولیے؟ 300 رکعتیں. یہ باتیں کبھی کبھی سننے ملے گی، ذرا توجہ سنیے اور تحقیق و ذخیرہ علم اس بات کو لائیے. اور پھر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ فلما مرض بعد الفتنہ، حضرت امام احمد بن حنبل جب فتنہ خلق قرآن کے بعد مریض ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مارا بہت تھا، فوج نے مارا بہت تھا آپ کو، خلق قرآن کا مسئلہ جب ہوا تو آپ نے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، آپ نے کہا قرآن غیر مخلوق، اللہ کا کلام ہے، تو اس کی سزا میں حکومت نے آپ کو گویا کہ گرفتار کیا اور آپ کے جسم پر کوڑے مارے گئے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کو بہت مارا گیا یہاں تک کہ آپ بالکل نحیف ہو گئے. تو یہ ہم نے دین سمجھا ہے کہ پگڑیاں سلامت رہے اور کام ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اچھلتی ہے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہیں، محبت کے لیے دلیلیں، امام احمد سے بڑی کسی کی عزت نہیں ہے، ان کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے. کس وجہ سے وہ حق کہتے تھے؟ اور جو محبت کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر مسئلیت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. کیا مسئلیت؟ کا محبوب کو فرمانے بولو، یہی امام احمد رضا نے کیا. کیا مسئلیت؟ کیا وہ کہا دنیا کہیں بھی جاری جانے دو، ہم تو وہی بولیں گے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہے. حضرت امام احمد کو مشورہ دینے والے کئی آئے تھے، ارے مصلحت وقت ہے، کچھ حکمت سے کام لیں. فرما عشق حکمت نہیں دیکھتی، عشق کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ محبوب کی رضا حاصل ہو جائے، محبوب کی رضا حاصل ہو جائے. حضرت امام احمد بن حنبل فلما مرض بعد الفتنہ فکان یصلی فی کل یوم وللیلۃ 150 رکعتا وکان قریب 80. علماء نے لکھا کہ جناب 300 رکعت تو پڑھتے تھے، لیکن جب آپ فتنے سے لوٹ کر آئے، یعنی اس سزا کو کاٹ کر جب آپ آئے، تو اس کے بعد آپ دن رات کے اندر 500 رکعتیں پڑھتے تھے. کتنے؟ 500 رکعتیں. اور کہا وکانا قرب 80، کبھی کبھی 800 ہو جاتی تھی. علماء نے پوچھا بتا آپ کیا کہہ جاتی؟
امام جعفر حضرت امام زین العابدین کے بارے میں تو کہتا ہے کہ جناب یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. کہا یہ کوئی فضیلت ہے ہزار رکعت پڑھنا؟
ہم نے کہا ہزار رکعت پڑھنا فضیلت نہیں، دو رکعت پڑھنا فضیلت حدیثوں میں آیا ہے.
اوابین کی جو دو رکعت پڑھتا ہے تو حدیثوں میں آیا کہ سمندر کے جھاگ کی طرح گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. تو صرف دو رکعت میں یہ بات ہے، جو ہزار رکعتیں پڑھتا ہو تو وہ زین العابدین نہیں ہوں گے. تو یہ کہنا کہ جناب ہزار رکعتیں پڑھنا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہاں پر علماء نے کہا یہ امام احمد کی تو فضیلت شمار کی گئی ہے کہ 800 رکعتیں پڑھتے تھے اور تو نے اپنا امام کہتا ہے تو اب کیا جواب دے گا. اور ایک بات اور علماء نے لکھا کہ سات آدمی ایسے ہیں، سات، کہ جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ ہزار رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے. توجہ سنیے اس بات کو، سات آدمی ایسے ہیں جو ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے. سب سے پہلے جن کا نام ہے فقط ذکر ذالک علی بن حسین زین العابدین، حضرت امام زین العابدین پہلے نمبر پر ہیں. دوسرے علی بن عبداللہ ابن عباس، دو عامر بن عبداللہ و کامس و بلال بن سعید و مصعب بن ثابت و مرت بن شراحیل الحمدانی. فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ ہزار رکعتیں پڑھا کرتے تھے. فرمائے اوروں کے بارے میں تو شک تھا لیکن امت نے اس بات کو اجماعی طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی بن حسین اور امام جعفر صادق کے دادا، امام باقر کے والد، امام حسین کے بیٹے مریض کربلا جو کربلا میں 22 سال کے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ 6 تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن پہلے امام زین العابدین علی بن حسین جو ہیں ان کے بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ یہ زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، زین العابدین ہے. بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زین العابدین ہے. اب آئیے، یہ تو آپ نے ابن تیمیہ کے چند جوابات میں نے دیے وہ آپ نے سن لیے، جو اس نے اس میں کیا فضیلت ہے. میں نے کہا میں تیرے جملے کس رہا ہوں، تیرے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، کہا اتنی بڑی حکومت ان کو فالو کرتی ہے، تو میں نے کہا اس میں کیا فضیلت ہے. خدا نے جسے اپنی حکومت عطا فرمائی ان کی فضیلتوں کا تو قائل نہیں ہے، تو امریکہ کے سپورٹ پر جو تم کھڑے ہو تو تمہاری حکومت کا کیا اعتبار ہے. اگر ابن تیمیہ کے لیے امام جعفر صادق اور امام باقر اور حضرت امام زین العابدین کے لیے 6 جملے نہیں تو ہمارے دل میں بھی اس کا کوئی احترام نہیں، چاہے اس کی جو سزا ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن ہم اللہ سے آزمائش کا سوال نہیں کرتے، عافیت کا سوال کرتے ہیں. یہ عشق کا دستور ہے، یہ عشق کا دستور ہے کہ جن سے محبت کرو تو پھر اس کا حق ادا کرو. منافق نہ بنو، کربلائی نہ بنو کہ امام مسلم پھر آئے تو لوگ دروازے بند کر کے بھاگ گئے اور کہنے لگے ہم نہیں تھے. ایسے نہ بنو، جب ساتھ دو تو مرنا تو ہے، انہی کے ساتھ موت آ جائے تو اس سے بڑا کمال کیا ہے. اب سنیے دادا کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا. آپ امام زین العابدین، میں نے نانا کی بات کی آپ کے سامنے، قاسم بن محمد. بولیے سبحان اللہ. تو یہ مرثیے کی محفل بنائی آپ نے، بولو سبحان اللہ. تو میں نے قاسم بن محمد کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا رضی اللہ عنہ، اور اب میں پیش کر رہا ہوں حضرت، یہ تو والدہ کی طرف سے تھے، یہ والد کی طرف سے دادا کا نام لے رہا ہوں، میں امام حسین کے فضائل نہیں پڑھ رہا. بولو سبحان اللہ، وہ تو ساری رات گزر جائے گی، میں تو امام حسین کے فضائل نہیں پڑھ رہا، وہ تو ساری رات گزر جائے گی، میں تو ان کے فضائل پڑھ رہا ہوں جن کو یہ چھپا رہے ہیں. امام زین العابدین وہ ہیں جو صبح شام رات 1000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. اس وجہ سے ان کا لقب ہے زین العابدین. ابن تیمیہ چڑھتا ہے اس سے، اگر تو چڑھتا ہے اور چڑھے گا اس بات سے تو دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. بولو زین العابدین رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. امام ذہبی نے لکھا آپ کے ترجمے میں، ذرا غور سے سنیے، اور میں اس وقت تہذیب و تہذیب کو ملا کر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات پہنچے. امام زین العابدین نے لکھا کہ علی بن حسین بن امیر المومنین علی بن ابی طالب زین العابدین، لکھا باقاعدہ زین العابدین ابو الحسن الحاشمی المدنی، اور آگے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تذکرۃ الالفاظ میں لکھا، یہ کہتے ہیں صحابی کے علاوہ کسی کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے. میں نے کہا تذکرۃ الالفاظ جا کر دیکھو، تمہارے لوگوں نے نیچے تخریجیں کی ہیں، اس کی تحقیقیں کی ہیں، اور وہاں پر متن میں لکھا ہوا ہے حضرت امام زین العابدین کے لیے کہ حضرت امام ذہبی مانا کہ وہ ابن تیمیہ سے پڑھ گئے لیکن عاشق تھے اہل بیت کے، اور انہوں نے یہ بات کو لکھا، امام زین العابدین کو لکھا تو رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا، لکھتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو ایک بھونڈا قاعدہ بنا نا، صحابی کے علاوہ کسی کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے. میں نے کہا یہ امام زین العابدین صحابی نہیں تھے،
یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے، یہ تابعی تھے. ان کے تابعی ہونے کی کیا دلیل؟ کئیوں کو دیکھا، اور سب سے بڑے صحابی حسین، ان کی گود میں پرورش پائی ہے. تو اب آپ دیکھیے، حضرت امام زاہبی لکھتے ہیں، قال الزہری، حضرت امام شہاب الدین زہری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا کان افقہ من علی بن حسین، میں نے حضرت علی بن حسین زین العابدین سے بڑا کسی فقیہ کو نہیں دیکھا. یہ صرف تسبیح کے دانے نہیں چلاتے تھے، سینہ بھرا ہوا تھا علم و شریعت سے. فرمایا یہ شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا کان افقہ من علی بن حسین لیکنہ قلیل الحدیث ہے. فرمایا ہاں کہ حضرت امام زین العابدین افقہ تھے، بڑے فقیہ تھے، لیکن اپنی کثرت مشاغل اور وظائف کی بنا پر حدیثیں کم روایت کی ہیں، حدیثیں کم روایت کی. اس کو لوگ اٹھا کر ابن تیمیہ نے اس کو اٹھایا، ان سے تو حدیثیں کم ہیں. شیعہ میں تانا دیتا، تم نے حدیثیں کم لی، جواب دو. اور خارجی ہمارے درمیان اس کے پوچھتا ہے، خود یہ واضح کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ تم ان پر اٹیک کرو، اس لیے کہ اہل بیت کا نام لے رہے ہیں. اور یہ خود ان کے سامنے لے جا کر بات کرتا ہے، ابن تیمیہ جیسے لوگ، اے امام جعفر صادق اور امام زین العابدین، ان سے تو حدیثیں کم تھی. اب اس بات کو یہ پکا پکایا مال ان کو دے دیا شیعوں کو، اور شیعہ اب ہم پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب لو، امام کے عاشق کو تو حدیثیں کیوں کم لی تم نے؟ ہم نے کہا شیعوں، حدیثیں زیادہ بیان کرنا کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے نزدیک سب سے افضل ابو بکر ہیں، لیکن ان سے حدیثیں کم ہیں، اور ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ہریرہ بڑھ گئے ابو بکر پر؟ وقت نہیں ہے، میں صرف الزامی جواب دے رہا ہوں، ورنہ اس کے 3600 جواب میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے. میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت ابو بکر کی مہم ایسی تھی، ذمہ داریاں ایسی تھی، کہ جس کی بنا پر ان سے روایتیں کم آئی. یہی بات غیر مقلد امام اعظم کے لیے کرتے ہیں. امام اعظم اگر فقیر تھے تو 17 حدیث سے روایت کی ہے. تو میں نے کہا لاؤ نا پھر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو رکھو اور حضرت ابو بکر کی حدیثوں کو رکھو، اور دیکھو جو حدیث زیادہ بیان کرے بڑا عالم ہے، تو پھر تو ابو ہریرہ حضرت ابو بکر پر بڑھ گئے. لیکن یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ بولیے اصول ہی نہیں ہے. ان کے معاملات زیادہ تھے، اور یہ صوفیاء کے امام ہے، امام زین العابدین، یہ ایک تو راوزیوں سے تنگ تھے جو ان کی طرف سے من گھڑت روایتیں بیان کرتے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے. وہ بولتے کچھ، یہ بیان کچھ کرتے. خود رشیوں کی کتاب رجال کشی کے اندر ہے، زرارہ کو لعنت کی حضرت امام جعفر صادق نے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہے فقہ جعفریہ کی. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہو، زرارہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، وہ خبیث میں کہتا کچھ ہوں، تو بیان کچھ کرتا ہے. تو ایک تو اماموں کے لیے پریشانی یہ تھی، جو قریب میں مرید بیٹھا ہے وہ اتنا بڑا شیطان ہے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑا اور خلوت اختیار کر کے اللہ اللہ کیا، خلوت اختیار کر کے اللہ اللہ کیا. اس لیے یہ چیز آگے بڑھی، اور تصوف کے اعتبار سے زیادہ اقوال گویا کہ آگے کی طرف آئے. تو حضرت امام جب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محدث نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابن تیمیہ یہ کہے کہ وہ فقیہ نہیں تھے. ہمارے علماء نے لکھا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، کہ امام زہری کہتے کہ مار آئے تو احدن کان افقہ من علی بن حسین. ایک بات میں جلدی جلدی حوالے پڑھتا ہوں، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، تاجدار التابعین ہیں یہ، حضرت سعید بن مسیب دارمی کے اندر موجود ہے. جب یزید نے لشکر کشی کی مدینے پر، تو یہ بھاگ کر حضور کے روزے کے ساتھ چھپ گئے، اور یہ کہتے ہیں مجھے حضور کے روزے سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، اقامت کی بھی آواز آتی تھی. حضرت سعید بن مسیب تاجدار تابعین ہیں، اہل سنت کے امام ہیں. حضرت سعید بن مسیب سے جب کسی نے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں پوچھا، تو کہتے ہیں ما رائے تو آورا منہ، میں نے ان سے بڑا متقی دیکھا ہی نہیں، میں نے ان سے بڑا متقی. بولو سبحان اللہ. اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں تو ثواب پاتا ہوں، لیکن آپ کا بھی کچھ حق ہے، بولو سبحان اللہ. توجہ رکھیں اس بات پر. اور حضرت امام مالک کا یہ قول آ رہا ہے، آگے دیکھیں، کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث شبد علی بھی لکھتے ہیں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو موتا امام مالک ہے. کیونکہ یہ بھی اختلاف ہے نا کہ بخاری سب سے پہلے یا کون سی کتاب سب سے پہلے. جہاں بخاری کے لیے مانا کے زیادہ اقوال ہے، اور جمہور نے اس کو اصح الکتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہہ دیا، لیکن وہیں پر موتا امام مالک کی فضیلت بھی ہے، کیونکہ امام مالک نے بخاری سے کئی سال پہلے موتا مکمل کر لی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری سے بڑے محدث ہیں، اور مستقل فقہ کے امام ہیں، مالکی فقہ کے امام ہیں. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ مستقل امام ہیں، اور امام بخاری سے بڑے محدث ہیں اور مجتہد ہیں، یہ ان کے درجے ہیں. اب آپ جو ان کا اجتہاد بخاری کے، امام بخاری کے اجتہاد کے مقابلے میں صائب رہا. امام بخاری نے اگر 10 اجتہاد کیے تو 8 میں غلطی ہوئی ہے، لیکن حضرت امام مالک نے کیا تو اس میں غلطی کے امکانات کم ہے. تو یہ بڑے مجتہد بھی ہیں، اور اتنے مجتہد کہ ان کو مجتہد مطلق کہا گیا، یہ الگ بات ہے. امام مالک نے کیسے امام زین العابدین کو خراج تحسین پیش کی ہے، ذرا یہ سنیے. بولو سبحان اللہ.
حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ بلغنی انہ کان یصلی فی الیوم و لیلۃ الف رکعات. آگے بات، یہ کوئی عام ایرا غیرا بات نہیں کر رہا، ایک تو نقل کر رہے ہیں امام زہبی، اور سنیں میری بات، امام زہبی نے یہ بات جو ہے میزان میں نہیں لکھی کہ تم کہو اسماء الرجال کی کتاب ہے، یہ بات وہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھ رہے ہیں، یعنی حفاظ اور ہے، محدث اور ہے، عام راوی اور ہے، حافظ اور ہے. حافظ ان راویوں کو کہا جاتا تھا، ایک تو ان کے لیے ایک بات یہ تھی کہ ان کو ایک لاکھ حدیث سے ما سند یاد ہو، جیسا حافظ جو قرآن کو حفظ کرے اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں نا، بولو قرآن کہتے ہیں نا، میرے سے زیادہ تو آپ کا ذہن منتشر نہیں ہوگا، میرے پاس تو کئی کام ہوتے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات، میں آپ کو صحیح سمجھا رہا ہوں، بولیں سبحان اللہ. کہ حضرت جو قرآن کریم کو حفظ کر لے اس کو کہتے ہیں قاری قرآن یا حافظ قرآن، اور جو ایک لاکھ حدیثیں، بولے کتنی، ایک لاکھ حدیث ماں سند یاد کرے اس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث. ایک بات، اور دوسرا یہ، ایک تو یہ اس کی تعریف، ایک یہ کہ جو انتہائی ثقہ ہو، اس پہ جرحا بالکل نہ ہو، اور انتہائی اتھینٹک اور مضبوط راوی ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. تو امام زہبی نے حالات راوی پر کئی کتابیں لکھی، لیکن ایک مستند کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، اس میں کہا کہ میں نے ان کو لا کر جمع کر دیا ہے جن پر کوئی شک ہی نہیں ہے. تو امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان سب کو امام زہبی نے حفاظ میں شمار کیا ہے. لہذا بابیوں کا یہ کہنا کہ امام زین العابدین محدث نہیں تھے، اس کا جواب بھی آ گیا، اور یہ کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تو 17 بھی سے آتی، میں نے کہا تو آج داڑھی بڑھا کر سمجھ رہا ہے، امام زہبی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے میزان میں ان کو نہیں لیا، بلکہ لیا کس میں، تذکرۃ الحفاظ میں. اور حفاظ صحابہ، حفاظ محدثین کی سب کے اندر باقاعدہ طبقات بنائے ہیں، اور امام اعظم کو جہاں تک مجھے یاد رکھتا ہے کئی بڑے محدثین سے اوپر، تین تین چار چار پانچ پانچ طبقے اوپر ذکر کیا ہے. اور ان کی کتاب ہے امام جعفر حضرت شمس الدین زہبی کی انتہائی، پھر اس سارے جو انہوں نے کتاب لکھی نا، تہذیب الکمال کئی جلدوں پر، میزان الاعتدال کئی جلدوں پر، تذکرۃ الفاظ کئی جلدوں پر، اس سب کو انہوں نے سمیٹا اور ایک کتاب لکھی الکاشف. الکاشف اس میں ہاں نہ بات کرتے، اس میں جب امام اعظم کا ترجمہ پڑھیں گے تو ایک بات کہا، رعا انس بن مالک، انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا اور یہ تابعی ہیں. تو یہ اتنی اتھینٹک اور مضبوط باتیں ہیں جس کا انکار بولیے نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے امام مالک کیا کہتے ہیں. یہ امام زہبی نے حفاظ میں امام زین العابدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھا ہے کہ امام مالک نے یہ بات کی ہے کہ بلغنی، امام مالک کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انہ کان یصلی فی الیوم و لیلۃ الف رکعات الی ان مات. حضرت امام زین العابدین وفات پانے تک ہر دن رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. یہ امام مالک سے لیا ہے یہ سند جو ہے، یہ حضرت امام زہبی نے نقل کی ہے. اور فرمایا قال وکان یسمى ذو العابدین، آگے امام حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں وقال وکان یسمى ذو العابدین لعبادته، فرمایا کثرت عبادت کی وجہ سے امام مالک کہتے ہیں، آپ کو علی بن حسین نہیں، آپ کو ذو العابدین کہا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ مرتبہ و مقام حضرت امام جعفر صادق کے دادا کا ہے. کس کا ہے بولیے، کس کا ہے؟ اب میرے پاس 10 یا 15 منٹ رہ گئے ہیں، میں اس میں امام جعفری کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو 3 نشستوں میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اپنا حصہ ملائیں گے. لیکن آج مجھے یہ تسکین ضرور پہنچ رہی ہے تحریر سے نعمت کے لیے کہ میں نے بزرگوں کے قول پڑھ کے آپ کو بتا دیے، مجھے انتہائی تسلی ہو رہی ہے الحمدللہ تحریر سے نعمت کے لیے، اللہ کے فضل اور حضور کے کرم سے کہ الحمدللہ یہ نشست ہمارے لیے ذریعہ مغفرت ہے کہ اس میں ہم نے کسی کو اٹیک ہتک کے لیے بات نہیں کی، بلکہ اللہ نے نبی پاک کے خاندان کو جو مرتبہ عطا فرمایا، دن رات لگا کر اس کو جمع کیا اور ایک نشست لگا کر اس کو پڑھ کے سنا دیا، اور یہ محض اللہ کے لیے، اللہ اس نشست کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور سنیں میرے دوستو، حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں علماء نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام جعفر صادق کون تھے؟ درود پاک پڑھیے. امام جعفر صادق کا مرتبہ آپ دیکھیے. امام جعفر صادق بیٹے امام باقر کے، ابھی تو میں نے امام باقر کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور امام زین العابدین کی بھی میں نے 2-3 باتیں کی آپ کے سامنے. امام باقر جو خود علم کا ایک مستقل دروازہ ہے، مستقل نام محمد ہے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ابو جعفر محمد ہے، لیکن نام آپ کا لقب جو مشہور ہے باقر، بکر کہتے ہیں، امام زہبی نے لکھا بکر کہتا ہے زمین کو پھاڑ کر اپنا پانی نکالنے والا. تو امام باقر کا نام ابو جعفر محمد بن حسین بن ابو جعفر محمد بن علی بن حسین ہے، لیکن جس طرح امام زین العابدین کو علی بن حسین نہیں کہا جاتا، زین العابدین کہا جاتا ہے، اسی طرح ان کو ابو جعفر محمد بن علی نہیں کہا جاتا بلکہ امام باقر کہا جاتا ہے. بکر کہتے پھاڑ دینے، چیر دینے والے کو. فرما اپنے دور کے اتنے متبحر عالم تھے جو لوگوں کے خیال میں نہ گزرے وہ آپ اپنی تقریروں میں بیان کر دیا کرتے تھے. لوگوں لوگ جس میں برسا برس پھنسے ہوئے ہیں جس مسئلے میں، امام صاحب ان کے دل کی باتوں کو سمجھ کر بیان کرتے تھے. فرما یہ علم اللہ نے، بولو دل سے بولو سبحان اللہ، یہ علم اللہ نے حضرت امام باقر کو عطا فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ. یہ سید ایسے نہیں لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا بھی پھر ایسا ہے، صرف نسب نہیں دیا پھر کمال بھی ایسا دیا، علم باطنی میں بھی کمال دیا اور علم ظاہر میں بھی ایسا کمال عطا فرمایا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور امام باقر کو بڑا اعتماد تھا امام اعظم ابو حنیفہ پر. امام جعفر تو استاد ہیں خاص، اور امام باقر سے بھی کچھ پڑھا، دونوں نے اپنے دارالافتاء کی مہر اٹھا کر امام ابو حنیفہ کو دی. فرما آج سے اہل بیت کی طرف سے فتویٰ تو دے گا. اب ذرا سنیے، تہذیب التہذیب کے اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے بارے میں، زہبی نے تذکرہ کے اندر امام جعفر صادق کا ذکر کیا اور بڑے تفصیل کے ساتھ ان کے مناقب کو واضح کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کون ہے اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. یہ حضرت علامہ زہبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور ان کی شان اور منقبت، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے. حضرت داتا علی حجویری نے بھی واقعہ نقل کیا ہے، محدثین نے بھی لیا ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے اور بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، حضرت سفیان ثوری آئے اور شاگرد تھے نا تو مسکرا کے کہنے لگے حضرت یہ لباس تو آپ کے باپ دادا نے تو کبھی نہیں پہنا، انہوں نے تو ہمیشہ سادگی اختیار کی ہے، یہ آپ نے اتنا حسین لباس کیوں؟ فرما میرے قریب آئے، ادھر قریب کیا اور اپنے گریبان سے کپڑا ہٹا کے دکھا کے یہ دیکھ تو اندر ٹاٹ کا کپڑا تھا، ٹاٹ تھا، ٹاٹ سخت اور پسینہ بہ رہا تھا. فرمایا یہ جو اللہ کو پسند ہے نا وہ میں اندر کرتا ہوں، جو مجھے پسند ہے میں اپنے رب کو دکھاؤں اندر ہے، اور یہ تم لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے، یہ میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کے اندر رغبت بڑی آ گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کپڑا تم لو، تمہیں یہ پسند ہے اور مجھے یہ پسند ہے. یہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی نے نقل کیا. امام جعفر صادق بہت بڑے بزرگ اور عالم تھے. آپ کے بارے میں حضرت داتا صاحب نے بھی یہ بات کشول محبوب شریف کے اندر درج کی ہے اور اس کو لکھا ہے اور واضح کیا ہے کہ صوفیہ کی جماعت آپ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور آپ ایک کام تو فرمائیں. کہا کیا؟ کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ نواس رسول ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجیے گا. امام جعفر صادق رونے لگے، یعنی خوف اور امید دونوں ہیں، رونے لگے، رو کر فرمانے لگے کہ مجھے تو ڈر ہے سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جائے گا. تو صوفیہ کی جماعت چیخنے لگی، فرمایا جس کا تقوی اور نسب ایسا ہے اس کا خوف ایسا ہے تو ہماری نفلوں کا کیا اعتبار. تو آپ نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ نسبتوں کو ایک اعتدال تک رکھو اور عمل کی طرف بھی بڑھو. کیا فرمایا؟ عمل کی طرف بھی بڑھو. نسبت امید پیدا کرتی ہے، لیکن جیسی نسبت ہے اس کا احترام بھی پھر تمہارے اندر ہونا چاہیے، اس کی تعلیم بھی تمہارے اندر منتقل ہونی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے درود پاک پڑھیے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں، یہ جو ابن تیمیہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ نہیں لیا حضرت امام جعفر صادق سے، تو حضرت امام اعظم سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقط قال حسن بن زیاد، اور یہ روایت جو ہے وہ حضرت امام زہبی نے سیرہ اعلام النبلاء میں نقل کی ہے جلد 6 میں، کہ سمے تو ابا حنیفہ، حضرت ابو حنیفہ سے یہ سنا گیا رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم سے، ذرا سنیے اس بات کو، وہ سئل من افقا من رأیتا، حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، امام اعظم سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو ذرا ایک بات تو آپ بتائیے کہ آپ نے کس کو سب سے بڑا فقی، بہت بڑا عالم آپ نے دیکھا تو مجھے یہ بتائیے. تو قال ما رأیت احدا افقا من جعفر بن محمد، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے امام جعفر صادق سے بڑا کسی عالم کو نہیں دیکھا، ان سے بڑا افقا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں. ایک جملہ ذرا سنیو، ذرا جاگو جاگو، ذرا بولو سبحان اللہ. اب ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا سنیں آپ. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے تعجیل، اور تعجیل کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بحل الدانہ جو مجذوب تھے، بحل الدانہ جو مجذوب تھے، بحل المجذوب جن کو کہا جاتا تھا، ان کا نام بحلول بن عمر الصعیر فی المعروف بالمجنون، وہ مجنون کے نام سے مشہور تھے، ان کا نام بحلول بن عمر تھا، بڑے عظیم شخصیت تھی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، نہیں پہچانا بحلول دانہ کو، زبیدہ کو جنہوں نے محل بیچا تھا، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، ان کو محل بیچا چند پیسوں میں، اور ہارون رشید نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، رات کو گیا تو خواب دیکھتا ہے کہ جناب ایک بہت خوبصورت محل ہے اور جنت میں یہ پہنچا ہوا ہے، اس محل میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دربان کہتا رک جاؤ، یہ زبیدہ کا محل ہے، تم نہیں جا سکتے. صبح کھلی تو دوڑے دوڑے دریا دجلہ کے کنارے پہنچے اور حضرت بہلول سے کہا یہ پیسے لے لے محل دے دے، فرمایا نہیں، اس نے بغیر دیکھے مانگا تھا، تو دیکھ کر آیا ہے. تو حضرت بہلول دانہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے بڑے محدث ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاؤں کو دبایا کرتے تھے، اور یہ دریا دجلہ کے کنارے ان کی زندگی گزری، بغداد شریف میں یہ آرام فرما رہے ہیں. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، وہ ذرا سنیں آپ. علامہ ابن حجر نے تعجیل کے اندر لکھا ہے کہ قال حدث عنہ ابو حنیفہ انہ لقی یاکل فی السوق، فرمایا کہ ایک دفعہ بحلول دانہ مجنون تھے، وہ گلی میں جا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یعنی ہاتھ میں روٹی ہے اور کھا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، کھڑے ہیں کھا رہے ہیں، گلاس پکڑا پانی کھڑے ہو کر پی لیا پھر چل رہے ہیں، وہ تو مجنون تھے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آواز دی، او بحلول مجنون، ارے مجنون سے کوئی بات کرتا ہے؟ کہا یہ بیٹھتا کس کی صحبت میں ہے، حرکت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم نے روکا، او مجنون کیا کر رہا ہے؟ کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، کھڑے ہو کر پی رہا ہے، اگر کوئی پوچھا رہے یہ تو پاگل ہے، مجذوب ہے. امام صاحب ہم اس سے بات کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، مجھے اس سے نہیں غرض، یہ مجنون ہے کیا ہے، مجھے غرض اس بات سے ہے. فقال له تجالسو مثل جعفر الصادق وتاكل وانت تمشي، کا بیٹھتا ہے ابو جعفر امام جعفر کی صحبت میں اور تو کھڑے کھڑے پھرتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ امام جعفر صادق صرف باطن کی صلاح نہیں کرتے، ظاہر کی بھی صلاح کرتے ہیں. تو مجنو ہے تو مجنو ہوا کر، تو کھڑے ہو کر بازار میں کھاتا ہے اور صحبت امام جعفر صادق کی اختیار کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امام اعظم کے نزدیک امام جعفر صادق کا مرتبہ کتنا بڑا تھا. یعنی امام جعفر صادق وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہلول پاگل ہے یا سیدھا مجھے سے غرض نہیں، لیکن میں نے بہلول کو امام جعفر صادق کی صحبت میں دیکھا ہے، اور یہ جو میں چیخ رہا ہوں نا بہلول پر، امام صاحب بڑے عقل مند تھے، ان سے بڑا کوئی عقل مند ہی نہیں علماء میں، ان کو یہ پتا تھا پاگل سے کیسے بات کرتے ہیں، لیکن عشق یہ بات کر رہا ہے، یہ عشق کہہ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، او بہلول او دیوانے، کھڑے ہو کر کھا رہے. کسی نے کہا امام صاحب آپ کو پتا نہیں ہے مرفوع القلم ہے، یہ مجنوع ہے، پاگل سے باتیں نہیں ہو رہی. تو فرمایا چپ کر، پاگل سے باتیں نہیں ہو رہی، اس سے پوچھ یہ بیٹھتا کس آقا کی بارگاہ میں، بیٹھتا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اور یہاں پاگل بنا پھر رہا ہے. مجذوب بیٹھ گئے زمین پر اور وہ بیٹھ کر کھانا انہوں نے شروع، وہ زمین پر بیٹھ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حضرت سیدی و سندی و آقائی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بلند تھا. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اور یہ حوالہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے قاری صاحب بھی کہہ رہے ہوں گے اب کیا کریں، ملیر جانا ہے جلسے کے لیے، توجہ رکھیں ذرا ایک بات، یہ بات تحفہ سنا شریف میں امام صاحب نے بھی لکھی ہے، شاہ عبد العزیز صاحب نے، اور یہ حوالہ میں آپ کو طبقات حنفیہ سے پیش کر رہا ہوں جو اس کا ماخذ ہے. طبقات حنفیہ جلد نمبر ایک میں روایت موجود ہے کہ حضرت امام آز کل تو فن حضرت امام جعفر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کا ادب کتنا کرتے تھے. ابن تیمیہ کہتا ہے انہوں نے کچھ کوئی فضیلت نہیں ہے، تو میں نے کہا ایسی ادب کر رہے تھے، ایسی مجذوب کو ڈانٹ رہے تھے، ایسی کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ان سے بڑا متقی، ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، ایسی مبالغہ غیر حق کر رہے تھے معاذ اللہ. نہیں، بلکہ اس میں موجود ہے، منصور جو تھا وہ دشمن تھا نا، بڑا بغض رکھتا تھا اہل بیت سے، اس نے ایک دن کہہ دیا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ امام جعفر صادق جو ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان پر لوگ آج سوالات کی برمار کریں گے اور تم بھی کوئی سوالات تیار کرو اور آؤ اور امام کو لا جواب کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ تھے تلامذہ میں سے، پہنچے فرماتے میں نے 40 سوال تیار کیے تھے، لیکن فرمایا جب مجلس میں پہنچا تو امام صاحب کے روب میرے دل پر طاری ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، فرمایا امام کا روب میرے دل پر طاری ہو گیا۔ پھر وہ تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ ہے، یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنی عقیدت تھی۔ اور طبقات حنفیہ کا میں حوالہ دے رہا تھا، حضرت امام ابو یوسف اس کے راوی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ان الامام کانا یفتی فی المسجد الحرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد حرام کے اندر فتویٰ دے رہے تھے، درس حدیث پڑھا رہے تھے، فتویٰ دے رہے تھے فی مسجد الحرام، اذا وقف علیہ الامام جعفر صادق بن ابن امام محمد بن باقر رضی اللہ عنہما وان آبائہم الکرام صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ وعلی امہ رضی اللہ تعالی عنہن و رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت امام اعظم مسجد حرام میں درس حدیث دے رہے ہیں اور امام جعفر صادق آئے اور پیچھے کسی ستون کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی جب توجہ ادھر ادھر ہوئی تو امام صاحب نے مڑ کر دیکھا تو امام جعفر صادق کھڑے ہیں، امام جعفر صادق کھڑے ہیں۔ طبیعت پر عشق غالب آیا اور آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہا، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے صاحبزادے، لو علمت اول ما وقفت لما قعدت انت قائم فقال اجلس وافت الناس على هذا ادركت ابائی۔ فرمایا سن، حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں امام اعظم حنیفہ کہ حضور آپ آئے اور پیچھے کھڑے رہے، حضور یہ کیا ہو گیا، مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ آ چکے ہیں تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہ دیکھتی، آپ کے استقبال میں قیام کرتا ہوا دیکھتا۔ میں بیٹھتا نہیں حضور، آپ کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا۔ حضرت امام صاحب نے مسکرا کے فرمایا اجلس و افتے، فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ اور فتویٰ دو لوگوں کو، الا ھذا ادرکت آبائی، جو میرے باپ کے ذریعے تم تک پہنچا ہے، جو ہمارے باپ دادا کے ذریعے ابو حنیفہ تم تک پہنچا ہے، بیٹھو اور تم فتوے دو اور اس چیز کو بیان کرو۔ یہ شان ہے حضرت امام جعفر صادق، بولیے رضی اللہ تعالیٰ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا کہ آپ صادق القول تھے، اور علماء نے اس بات کو ذکر کیا اور بڑے واضح طور پر ذکر کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کے لیے، کہ آپ کو جو صادق کہا جاتا ہے یہ حضور کا وہ فیض ہے جو کفار صادق الامین کہتے تھے اور ساری کائنات صادق الامین کہتی تھی، اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ امام جعفر صادق کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ واہ، حضور کی صداقت اور امانت ان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ صادق جو ان کو کہا گیا ہے اس کے پیچھے ماخذ، بولی سبحان اللہ، اس سے دل سے خارجیت نکلے گی، بولو سبحان اللہ، اس کا ماخذ جو ہے وہ حضور کا صادق الامین ہونا ہے۔ فضیلت دیکھ رہے ہیں اور کچھ قرینوں کو سمجھ رہے ہیں، ہم خود دو ٹکے کے لوگ ہیں، ہم کو کیا پتہ نسبتیں کیا ہوتی، اس لیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ بات سمجھنے کی پھر بھی کوشش کریں کہ حضرت امام جعفر کو صادق کہنا، یہ ہم چار لوگ نہیں کہہ رہے، محدثین کہتے ہیں آپ کو صادق اس لیے کہا گیا کہ حضور صادق الامین ہے اور آپ اسی صدق و صفا کے مظہر ہیں، اس نسبت سے آپ کو صادق کہا گیا۔ اور اس بات کو لکھا، اس کو لکھا محدثین نے، وہ اتفقت الامت علی ذلک وتذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعت بالصدق بالصادق الامین وصدق عمر بن ابی مقدام، جناب مقدام، حضرت عمر بن مقدام یہ بات کہتے ہیں کہ حینما قال کنت، بڑی توجہ سنیے گا، دل سے سنیے گا، موت اور میدان محشر کو یاد رکھ کر اس فضیلت کو سنیے۔ عمر بن مقدام کہتے ہیں، جس وقت کنت اذا نظرت الی جعفر بن محمد، کہا جب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ امام جعفر صادق کا چہرہ دیکھا، بولو نا سبحان اللہ، امام جعفر صادق کا چہرہ دیکھا، علم تو ان سلاست النبیین، میں نے کہا کوئی شک نہیں ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ نبی کا سلسلہ ہے، بولو سبحان اللہ، چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کا سلسلہ ہے۔ تو یہ محدثین بات کر رہے ہیں جو بڑے خشک مزاج کے ہوتے ہیں، جو ایک دو بات کرنے کے بعد بات بھی نہیں کرتے کسی سے، لیکن یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ میں نے امام کے چہرے کو دیکھا تو کہتے ہیں علم تو انہ من سلاست النبیین، اور میں نے کہا، ان کا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا کہ واقعی میں یہ نبی کا سلسلہ ہی ہے، یہ وہ زنجیر ہی میرے سامنے، سلسلہ تو ذہب میرے سامنے موجود ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ گفتگو کو سمیٹتا ہوں، بات بہت زیادہ ہے، اور اس کا احاطہ بھی ایک نشست میں مشکل ہے، مجھے ایک نشست میں جانا ہے. ایک ترجمہ ذرا سنیے آپ، حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی نے جو ایک منفرد بات لکھی ہے، وہ تہذیب التہذیب میں لکھی ہے. اب تو تم بھی مولوی بن گئے، کتابیں تو یاد ہو رہی ہیں نا. ہاں یاد رکھیں کتابیں. اب سنیے، یہ تو میں نے جو بات کی ابھی یہ تو تذکرۃ الحفاظ سے کی آپ کے سامنے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے محدث تھے. حضرت امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں تہذیب التہذیب، قال علی بن جعد عن زہیر بن معاویہ، کہ علی بن جعد وہ روایت کہتے ہیں زہیر بن معاویہ سے، اور زہیر بن معاویہ کہتے ہیں قال ابی، کہ میرے باپ یعنی شاید زہیر، لجعفر بن محمد، کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیا. توجہ رکھنا، ایک بات پوچھی، قال علی قال ابی لجعفر جعفر ابن محمد ان علی جارن، کہا انہوں نے کہ میرا ایک پڑوسی ہے امام صاحب. کہاں پھر کہ ایک بات کرتا ہے آپ کے بارے میں. کہا کیا کرتا ہے؟ کہ یزم انکا تبرع من ابی بکر و عمر، کہ آپ ابو بکر و عمر پر تبرع کرتے ہیں. اختتامی جملہ ہے، ذرا ایسا نہیں بولو، سمجھ رہے میری بات آپ؟ ذرا سر ہلا کے بتاؤ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگر ہم سب کو اگر بیچ بھی دیا جائے نا تو اس سے قیمتی بات ہے. یہ خدا کی قسم، اگر ہمارے جسم کی کھال بنا کر اس کو جوتے بنا دیے جائیں، میں کہتا ہوں تب بھی اس بات کا حق نہیں ادا کر سکتے جو جملے میرے سامنے اس وقت آ رہے ہیں. میں تو کمرے میں جھوم رہا تھا یہ جملہ پڑھ کر. میں نے کہا لوگوں کے سامنے تو ٹھیک نہیں ہے اپنی آرزو اپنے کمرے میں اکیلے نکال لی جائے، کہ کیا بات بولی ہے امام جعفر صادق کے بارے میں. بولو سبحان اللہ رضی اللہ. واقعہ سنیں، صرف الفاظ آپ سنیں، اور اس سے امام جعفر صادق امام اہل سنت ہیں. ذرا دیکھیے ان کا عقیدہ اور مرتبہ. حضرت گرامی، قال علی بن سعد، اس لیے کہ محبوبوں کے بارگاہ میں کیا شرم، وہ تو سب جانتے ہیں. وہ کہا جی نچ نچ یار منا ہوا. میں نے کہا جی بات تو نے ایک حساب سے بڑے ایمان والی کی، بڑے ایمان والی کی. یہ عشق لگے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عشق لگے تو یہ بات. اور عشق جو ہے کہ وہ ظاہری اداؤں سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسا عشق لگائے، دیوانگی عطا فرمائے. میں عام زندگی میں موبائل بھی کم اٹھاتا ہوں، بات بھی لوگوں سے کم کرتا ہوں، لیکن یہ وقت دیوانگی کا ہوتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے لوگوں سے کیسی بات کی جاتی ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگوں کے فون کیسے اٹینڈ کرنے چاہیے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جناب جبا قبا دستار کا کیا. ہم نے کہا یہاں کچھ بھی نہیں، سب فضیلت انہیں کی ہوگی. یہاں تو دیوانے بنے، قلندر بنے. کیا بنے؟ قلندر، دیوانے، مجذوب، جھومے ان کے نام پر کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں کن آقاؤں کا دامن عطا فرمایا ہے. تھے تو ٹکے کے نہیں ہم، اٹھا کر ہمیں جہنم میں پھینک دیا جاتا، لیکن جن کا دامن ہاتھ میں آ گیا تو بڑے بڑے سامنے کھڑے ہو جائے تو ہماری جوتی ان پر فضیلت لے جائے گی. تو یہ اماموں کا کرم ہے. دیکھیں آپ یہاں پر توجہ رکھیں آپ، علی بن جعد عن زہری بن معاویہ، زہری بن معاویہ کہتے ہیں کہ قال ابی لجعفر بن محمد، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور ان علی جار، میرا ایک پڑوسی ہے، یزم ان کا تبرع من ابی بکر و عمر، وہ ایک بات کرتا ہے حضور آپ کے سامنے، میں آپ کا عاشق ہوں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. فرما کرو میری پیارے کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کو تبرع کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، تبرع کرتے ہیں آپ، عمر کو تبرع کرتے ہیں. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، حضرت امام جعفر صادق فرمایا بری اللہ من جاری، اللہ تجھ تیری جان چھٹائے ایسے پڑوسی سے. فرما واللہ انی، توجہ سنیے آپ، واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر. فرما میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے سب سے زیادہ اجر اس لیے عطا فرمائے گا کہ میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں. یہ امام صاحب کا فتویٰ ہے. فرمایا تو مجھ سے، تیرا پڑوسی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں ابو بکر کو گالی دوں اور تبرع کروں، ان سے برات کروں. فرمایا خدا تیری جان چھڑائے ایسے خبیث پڑوسی سے. فرمایا میرا عقیدہ سن، فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر، اللہ مجھے جس نیکی کا سب سے بڑا اجر عطا فرمائے گا وہ یہ ہے کہ میں ابو بکر کی قرابت میں سے ہوں. بولو سبحان اللہ. اس کے ساتھ مزید آگے سنیے، وقال حفص بن غیاث، یہ حضرت ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، قال حفص بن غیاث سمعت جعفر بن محمد، حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے سنا، یقول ما ارجو، اس کا اردو ترجمہ جچتا بھی نہیں ہے، عربی اگر جانتے تو اس میں لذت پائیں آپ. فرمایا سمعت جعفر بن محمد یقول ما ارجو من شفاعت علی شیئا، ما ارجو ما ارجو من شفاعت علی شیا الا وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ما اشارہ فرماتے ہیں کہ ما ارجو من شفاعت علی شیا، میں مولا علی جو میرے دادا ہیں ان سے اپنی بخشش کی جتنی امیدیں رکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے دادا علی ہیں اور میں علی کا بیٹا ہوں. فرمایا میں اپنے باپ علی، اپنے دادا علی سے میدان محشر میں سفارش اور شفاعت اور ان سے. اور یہاں پر دیکھیں ایک بات، اگر عربی گرامر سے اگر آپ دیکھیں گے تو ماں نفی ہے اور شے نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں پر حضرت امام جعفر صادق کا عقیدہ بھی پتا چل رہا ہے. وابیوں سنو، تم تبرکات اور نسبتوں اور شفاعت کا، مصطفیٰ کی شفاعت کا انکار کرتے ہو، تم حضور سے ماننے کا انکار کرتے ہو. یہ اہل سنت کے امام ابن حجر عسقلانی یہ بات نقل کر رہے ہیں، ابن حجر عسقلانی یہ بات لکھ رہے ہیں امام جعفر صادق کے بارے میں کہ امام جعفر صادق یہ کہا کرتے کہ ما ارجو من شفاعت علی شیا، فرما جو امید میں رکھتا ہوں ہر مشکل کشائی کی اپنے دادا علی سے، جو امید میں رکھتا ہوں کہ میرا مولا، میرا دادا علی جو ہے وہ مشکل کشا ہے. ما ارجو شیا، شے آ، شے کو نکرہ ذکر کیا اور ارجو اور شفاعت کا لفظ بھی ہے، ساری چیزیں اس میں. فرما ما ارجو من شفاعت علی شیا، میں امید رکھتا ہوں جن چیزوں کی بھلائی کی، فائدے کا، نفے کا اور مشکل کشائی کا اپنے دادا علی سے. الا وانا ارجو شفاعت ابی بکر مثلہ، اسی طرح میں امید بخشی شفاعت طلب خیرات کی ابو بکر سے بھی ویسے ہی رکھتا ہوں جس طرح اپنے دادا علی سے رکھتا ہوں. یہ عقیدہ امام جعفر صادق کا. بولو سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. دیکھو کیسے سنیوں کے امام ہے یہ امام ابن حجر عسقلانی نقل کیا. اور آخری جملہ سنیے اور تقریر ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا یار سلامت صحبت باقی، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اب یہاں پر اس بات کو سماعت فرمائے. وقال المالک، امام مالک نے اس بات کو ذکر کیا. پھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اختلف علیہ زمان، امام صاحب پر بنو امیہ کی وجہ سے بڑے امتحانات آ گئے اور دیگر لوگوں کی وجہ سے بولیے بڑے امتحانات آ گئے، یہ بنو عباس کی وجہ سے آ گئے. تو امتحان جب آتا ہے تو بندہ پھر آستانے پر تالے لگاتا اور بھاگتا ہے، مسجد کی خطابت اور امامت سے وہ پھر ریزائن دیتا اور بھاگتا ہے، اور کاروبار ہے تو بچے کے حوالے کرتا ہے، خود دبئی شفٹ ہوتا ہے، بھاگتا ہے. امام مالک لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کوئی تقیہ شقیہ نہیں کرتے تھے، یا اصحاب عظیمت میں سے تقیہ کرتے تھے. میں نے کہا یہ سب سے بڑی اہانت ہے امام کی، توہین ہے. تقیہ کہتے ہیں جو حق ہے اس کے علاوہ بیان کرنا. تو میں نے کہا چلو یہ فقہ جعفریہ تو بیان ہوا ہے نا، کہا تو میں نے کہا یہ بھی تقیہ ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ کہتے فقہ جعفریہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا تقیہ ہے، تم نے خود کہا کہ تقیہ دن میں نو حصہ تقی، دس حصے ہیں تو نو حصہ تقیہ، ایک بیکار ہے، ایک پر عمل کرنا ہے، نو کو چھپانا ہے. تو میں نے کہا اب بھی جو تمہارے پاس یہ ہے اربا ہے یہ بھی تو تقیہ ہے. کہنے کہا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا ماننے کی ضرورت کیا ہے پھر، جب ہے ہی وہی جو حق نہیں ہے، کیونکہ تقیہ تو اس کی کہتے ہیں نا، حق کچھ ہو بولو کچھ، نہیں سمجھے آپ. اور ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی یہ امام جعفر صادق کا فقہ ہے، یہ تقیہ شقیہ ہی نہیں ہے، جو اتھنٹک اور جو ظاہری بات تھی روز روشن کی طرح وہ بیان ہو گئی ہے. اور حق یہی ہے، حق بولیے. اور ڈرامہ یہ اصول کافی میں یعقوب کولینی نے ناچ ناچ کے کیا، اور ڈرامہ یہ کیا امام مستقل علم غیب رکھتے ہیں، امام کے ہاتھوں میں موت ہوتی ہے. ابے میں نے کہا جس کی مرضی سے موت آئے اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے آپ. اور تقیہ تو بندہ موت کے لیے کرتا ہے نا، حق کو چھپا کر باطل کو ظاہر کرنا معاذ اللہ یہ الگ بحث ہے، وہ تو موت کے ڈر سے ہوتا ہے نا. پھر یہ تمہارا عقیدہ ہے تمہاری سب سے بڑی کتاب میں کہ جناب کہ موت جو ہے وہ اماموں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو میں نے کہا صرف رول بناتے ہو، کوئی اس پر کوئی کام بھی ہوتا ہے؟ یہ فلمیں کہانیاں لکھ رہے ہو بس کہ جناب علم غیب میں مستقل ہوتے ہیں. اور سیدہ زہرا بھی جمی ماں کانوں میں کن جانتی ہے، امام حسن بھی جمی ماں کانوں میں کن جانتے ہیں، امام زین العابدین سب امام زین جمی ماں کانوں میں کن جانتے ہیں. ارے میں نے کہا یار جب جمی ماں کانوں میں کن جانتے ہیں، جو ہوگا اور جو ہو رہا ہے جو ہوگا سب جانتے ہیں، پھر اس کے بعد موت بھی اپنے اختیار میں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا تقیہ کہاں رہا پھر؟ ہاں بولیں، تقیہ کہاں رہا؟ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہوگی تو یقیناً آپ کے اصول سے تقیہ سے کی ہوگی، اور وہی فقہ بنا ہوگا. اور تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے وہ بتاؤ، ٹھیک ہے اس کو چھپاؤ.
تو میں نے کہا اس کا مطلب غلط بات یہ آگے گئی ہوگی. کہاں تغیہ ہے. تو پھر میں نے کہا کیا فقہ پھر کیا ڈرامہ بازی ہے. کہ نہیں وہ امام مہدی آئیں گے نا وہ اتھینٹک بات لے کر آئیں گے. میں نے کہا لے بھائی یہ تو 1423 ہجری ہوئی ابھی تک تو آئے نہیں. اور وہ غار میں جو گئے تھے نا بقول تمہارے اس وقت ان کے 10-12 دشمن تھے, اب تو بہت سارے ہیں. تو 10-12 کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے تو اب تو آنے سے رہے. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو اور کیا عقلی فسادات ہیں حضرت گرامی. تو لہذا یہ جو ائمہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک انہوں نے جو فقہ بیان کیا ہے یہ آیا ہی خاندان اہل بیت سے. اس پر آخری جملہ اور گفتگو ختم. حضرت امام مالک کہتے ہیں اختلاف علیہ زمان. امام مالک کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق پر ایک زمانہ ایسا آیا جو بڑی تکلیف کا تھا, بڑی, کیونکہ باہر خارجی تھا اور اندر رافضی تھا. باہر خارجی تھا جو انکار کرتا تھا اور اندر رافضی تھا کہ امام کہہ رہے کچھ ہے بیان کچھ کر رہا ہے. ایک نہیں درجنوں روایتیں ہیں زرارہ کے بارے میں, محمد بن مسلم کے بارے میں, جو مستند راوی ہے ان کے بارے میں, جس پر امام خود لعنتیں کرتے ہیں. امام کہتے ہیں یہ خبیث کو کہتا کچھ ہوں بیان کچھ کرتا ہے. اور ایک روایت ہے کہ امام باقر, ایک روایت ہے کہ جناب اللہ رحمت اتارے زرارہ کس پر کہ تو نے تو اہل بیت کا علم بچا لیا فقہ بچا لیا. پھر آگے خود کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی لعنت بھی ہو کہ جو بات. تو میں نے کہا پہلے اپنے راویوں کو ٹھیک کر لیں آپ, پھر امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کی فقہ پہ بات کریں گے. تو حضرت امام مالک کہتے ہیں اختلاف الہی زمان. حضرت امام جعفر صادق پر ایک بڑا خطرناک آزمائش کا دور آیا. تو حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, فرمایا فما کنت اراہ الا علی ثلاث خصال. فرمایا اس کٹھن مرحلے میں میں نے امام صاحب کو تین کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تین کام کرتے ہوئے میں نے امام کو دیکھا ہے, اما مسلم و اما صائم و اما یقرأ القرآن. فرمایا میں ان کو نماز کی حالت میں دیکھتا تھا, روزے کی حالت میں دیکھتا تھا, اور کثرت سے قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا تھا. میں نے کہا کون سا, غار سے کوئی فوٹو اسٹیٹ آئی تھی وہی قرآن یا جو جبریل لے کر آئے تھے وہ قرآن؟ تو وہ یہی قرآن تھا. وہ کون سا قرآن تھا بولیے؟ یہی قرآن تھا. کس منہ سے؟ مجھے اون محمد نقوی نے کتاب دی علوم قرآن. میں نے کہا کون سا, جو غار میں؟ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی. میں نے کہا یہ قرآن ہی تمہارے نزدیک ناسک کا, تو کس کے علوم بیان کر رہے تھے؟ کس کے علوم بیان کر رہے ہو؟ اب آپ سنیے حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جب اختلاف کا زمانہ, آزمائش کا زمانہ امام جعفر صادق پر آیا تو آپ کو میں نے تین حالتوں میں دیکھا. اور وہ کس حالت میں دیکھا؟ نماز کی حالت میں دیکھا, اللہ اکبر کہیں سبحان اللہ, روزے کی حالت میں دیکھا, قرآن پڑھنے کی حالت میں دیکھا. اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ بات کہہ کر قلم ہی توڑ دیا. فرماتے وما رأیت یحدث الا علی طاہرہ. فرمایا کہ میں نے, امام مالک کہتے ہیں ہمیشہ دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق نے رسول اللہ کا قول کبھی بے وضو پیش نہیں کیا. حضور کا قول کبھی بے وضو پیش نہیں کیا. جب بھی آپ نے قول پیش کیا تو آپ با وضو ہوتے تھے. سنیو مبارک ہو تمہیں کہ آج ہم نے منقبت امام جعفر صادق پیش کی اور ان کے دربار میں بات پیش کی. کنڈوں کی نیاز ہمارے وہاں مشہور ہے, اہل سنت بھی اس کو کرتے ہیں, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے. یہ شرن جائز ہے, مشہور ہو گیا کنڈا. اب کنڈے سے مراد اب تو مٹی کے برتن بھی نہیں, ابھی تو جرمن میں ہی بنتا ہے, اسٹیل میں ہی بنتا ہے, اور نام لیکن کنڈا ہے. آتا اسٹیل کی پلیٹ میں لیکن نام لیکن وہ کنڈے والی نیاز. تو کنڈے والا ایک لفظ مشہور ہو گیا ہے, خواہ وہ پہلے کسی بارے میں بولا جانتا ہوگا, لیکن اب یہ احسال ثواب کے لیے رائج ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. جب چاہیں کریں, جس وقت چاہے کریں, جو چیز چاہے بنائیں. ہاں میٹھا اس لیے بنا لیا جاتا ہے کہ حضور کو میٹھا زیادہ پسند ہے. یہ کہتے ہیں میٹھا کھاتے ہیں. میں نے کہا جیسی طبیعت ویسی پسند. تمہیں اگر کوا پسند آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا ترمذی کے حدیث سے, یا عائشہ انی احب الحلوہ والعسل, یا عائشہ مجھے حلوہ اور شہد اچھا لگتا ہے. اور حدیث اٹھائیے, میں نے درجنوں جگہ پڑھا ہے, صحابی جب حضور کی دعوت کرتا تو پہلے حلوہ بناتا ہے. اور ملا علی قاری نے ایک بڑی پیاری بات لکھی مرقات میں, المومن حلو یحب الحلوہ. فرمایا مومن میٹھا میٹھا ہوتا ہے, حلوہ پسند کرتا ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, تو اس کی دلیل ملا علی قاری کی سے بھی آ جاتی ہے. تو ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں المومن حلو یحب الحلوہ, مومن میٹھا ہوتا ہے میٹھے کو پسند کرتا ہے. مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. لہذا فاتحہ کے لیے یہ میٹھا بنایا جاتا ہے, اور اس کی وجہ ہوتی یہی کہ یہ حضور کو پسند ہے, باقی کوئی شرط شرعی نہیں ہے. لہذا حضرت امام جعفر صادق کو احسان ثواب کرنا جائز. اگر کوئی یہ کہے کہ 22 رجب کو کونڈے نہیں کرنے چاہیے اس لیے کہ شیعہ اس میں نجات معاویہ کرتا ہے, تو جو حضرت
حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا ناظم اعلیٰ ہو یا وہ کوئی بھی ہو یا سنیوں میں گھسا ہو، اس کے لیے فتویٰ ہمارا یہی ہے کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ سنی نہیں، وہ تفضیلی شیعہ ہے، وہ تفضیلی، بولیے، میری پوری تقریر اس موجود ہے نیٹ کے اوپر، وہ تفضیلی شیعہ ہے، اس سے اپنی جان چھڑانی چاہیے اور ایسے شخص کا قرب نہیں لینا چاہیے. اگر 22 کو ابھی کوئی کرے، اگر ایک شک آیا تو 22 کو نہ کریں، 23 کو کر دیں، 21 کو کریں، لیکن پھر بھی اگر 22 کو کریں تو پھر ایک کا نہیں دو کا کریں. حضرت امیر معاویہ کو ثواب پہنچائیں، کیونکہ نسبت ان کی ایک صفت میں اعلیٰ ہے کہ وہ صحابی ہے، اور پھر حضرت امام جعفر صادق کو بھی ثواب پہنچائیں. اور وابیوں کو بہنے لگا کہ کونڈے کی نیاز ہے، یہ نیاز حضرت امیر معاویہ کی بھی ہے اور حضرت امام جعفر صادق کی بھی ہے، لیکن ایک خسر پھسر کی وجہ سے ہم نیاز نہیں چھوڑیں گے. کہنے لگا کوئی فرض ہے، میں نے کہا فرض نہیں ہے، کوئی ناجائز ہے، کہنے لگا نہیں، تو میں نے کہا کرنے دے پھر. کہنے لگا کوئی ضروری ہے، میں نے کہا نہیں کر سکتے، کہا کر سکتے، میں نے کہا کر رہے ہیں بس. میں نے کہا جو تو چڑھتا ہے نا تو ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ حق کا انکار اور ایک نیک چیز کا انکار اگر تو کرے گا تو یقیناً اس چیز کو رائج رکھنے کے لیے احسان ثواب کی اس رسم کو امام جعفر صادق کے لیے نہیں، بلکہ احسان ثواب کیا ہے پھر، اگر وہ منسوب ہے اس کے لیے تو پھر کرنا چاہیے، اس لیے کہ احسان ثواب شرعی قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے. اگر اس کا مشرف امام جعفر صادق ہوگا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ کیا جائے گا. ویسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے داتا صاحب کو دیکھا، سیر الاولیاء دیکھا، دیگر اور کتابیں میں نے دیکھی، عربی کی یہ کتابیں دیکھی، تو تمام کے اندر ایک 15 رجب آپ کا وصال ہے، 15 رجب آپ کا وصال ہے. تو 15 رجب کو تو خاص کریں، اس لیے کہ ہم سنی ہیں اور وہ ہمارے سلسلہ طریقت کے بھی بزرگ ہیں، تو عرس کے جو تاریخ ہے اس میں مناسبت رکھنا یہ اہل طریقت کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وقت میں کچھ اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ میں پھر مزید دیکھ کر آپ کو کبھی مائک پر بتا دوں گا، تو اس وقت کا بھی پھر اہتمام ہو، تاکہ اس اہتمام کے ساتھ اہتمام استحبابی، اہتمام حبی، اہتمام شرعی نہیں، گھڑی میں جو اہتمام حبی، یہ اہتمام محبت کے لیے، شرعی نہیں، شرعی ضرورت نہیں، محبت ہے، کیا بولیے، تو اس اعتبار سے کیا جائے. نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں ہے، نہ کرنے والا کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن کرنے والے پر آنکھ نکالے گا تو پھر آپ، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ محبت ایک دستور رکھتا ہے، محبت اس سے کرو جو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرے، اور جو اللہ کے محبوبوں سے محبت نہ کرے اس سے کوئی محبت نہیں ہو سکتی ہے. مل کر پڑھیں، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، 12 امام نہیں، سب امام، سب امام، امام حسن کی اولاد بھی امام اور امام حسین کی اولاد بھی امام، سب امام. بندر بانٹ نہیں کرو، اپنے اپنی چیزیں نہیں مانو، بلکہ امام زین العابدین کے جتنے بھائی سب امام، امام باقر کے جتنے بھائی سب امام، امام جعفر صادق کے جتنے بھائی سب امام. ان کو بڑا لگ رہا ہوگا، امام ہم تو اسنا شریف، ہم تو امام یاب ہے، ہم نے کہا تم نے بانٹے، سنیوں نے نہیں بانٹا. سنی کہتا ہے جو سیدہ زہرا سے نسبت رکھے سب امام. میرا امام تو اس دور کے سیدوں کے بارے میں بھی کہتا ہے تیری نسل پاک، مہارینا مقدسہ کے شہزادوں کو دیکھ کر میرے امام نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. شاہ رسول مہارینوی کے بارے میں یہ کہا، حضور سیدنا نوری میاں کے بارے میں کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے، اور ہم قیامت تک کے سیدوں کے لیے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. اللہ اس ذکر کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنائے، ہمارے لیے ترقی دریات کا باعث بنائے، اور اللہ رب العالمین اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے. اور آپ آئے، لنگر بھی ہوگا، نیاز بھی ہوگی، اللہ رب العالمین جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا ان کو برکت سعادت عطا فرمائے، اور یہ آمد، یہ بیٹھنا، یہ نشست اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذریعہ نجات، گناہوں کا کفارہ، ترقی درجات، ایمان میں ترقی، استقامت میں ترقی، روحانیت میں ترقی، اور ان کی محبت میں مزید مستحکم ہونے کی دلیل عطا فرمائے. کھڑے ہو کر سلام پڑھیں.